الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. میرے محترم اور عزیز دوست اور بزرگو، جتنے دین کی اشاعت کے ذرائع اور اسباب اس زمانے میں ہیں، اس سے زیادہ اس سے پچھلے زمانے میں کبھی نہیں ہوئے. جتنی سہولت امت تک دین کی بات کے پہنچانے میں اس زمانے میں ہے، اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوئے. کیا وجہ ہے کہ باوجود کتنی دین کی اشاعت کے حقیقی ایمان، حقیقی عبادات، حقیقی معاملات، حقیقی اخلاق اور جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ کہا جاتا ہے، وہ عملی طور پر نظر نہیں آتا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ امت سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ کسی بھی ذریعے سے مسلمان تک یا غیر مسلم تک دین کے پیغام کو پہنچانا، اس کو صحابہ کرام کی محنت اور اس زمانے کی نقل و حرکت اور عملی مشق کا متبادل سمجھ لیا ہے. حالانکہ کسی ذریعے سے دین کی بات کا پہنچا دینا خدا کی قسم اتمام حجت اور ذمہ داری کے پورا ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے. میں یہ بات اس یاد کر رہا ہوں کہ جتنے دین کی اشاعت کے رواجی طریقے ہیں، نہ ان طریقوں میں کوئی اثر ہے، نہ ان طریقوں پر کوئی اجر ہے، نہ ان طریقوں پر ہدایت کا کوئی وعدہ ہے. امت اس غلط فہمی میں ہے کہ صحابہ کے دور کی نقل و حرکت وہ اس لیے تھی کہ دین کی اشاعت کے ذرائع نہیں تھے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی اور سب سے بڑا دھوکہ ہے. اس لیے یہ بات اچھی طرح دلوں میں اتار لو کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اس طریقہ محنت کے بغیر قیامت تک نہ ہوگی جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا الیاس صاحب کا مضمون ہے کہ رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرتا ہے, دین ترقی نہیں کیا کرتا. رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرتا ہے, دین نہیں ترقی کرتا. بلکہ ایسا مسجد ہے کہ اگر حق کو چلانے کے لیے باطل کا ادنا سہارا بھی لیا جائے تو اس سے باطل چلے گا, حق نہیں چلے گا. اس لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ عالمی سطح پر دین کے قائم ہونے کی اور تربیت کے لیے صرف دو ذریعے ہیں, صرف دو ذریعے ہیں, صرف دو ذریعے ہیں. ایک علماء کی صحبت اور دوسرے صحابہ والے جذبے اور صحابہ والے طریقے کا پابند ہو کر اس راستے کی نقل و حرکت کرنا. اس کے علاوہ دور نبوت دور صحابہ میں اس کے علاوہ کوئی تیسرا عمل, کوئی تیسرا ذریعہ ہمیں تو کہیں ملا نہیں اور امید ہے کسی کو بھی نہیں ملے گا. صرف دو ذریعے ہیں عالم میں عمل کی جو قائم ہونے کے, علماء کی صحبت اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر فرما دیا کہ اس سے اچھا مذہب اور پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے کہ دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرے. اس سے زیادہ اچھا اور پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے. ترجمہ اسی طرح ہے اس کا, آیت کا کہ علماء نے لکھا ہے یہ جملہ استفہامی انکاری ہے جو تاکید کے معنی ظاہر کر رہا ہے. تاکید کے لیے استفہامی انکاری لایا جاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا یہ مذہب کے اندر پختگی پیدا کرے گا. یہ آیت میں نے صرف سمجھانے کے لیے پڑھی تھی کہ کسی بھی ذریعے سے امت تک دین کی بات کے پہنچا دینے کو دعوت اور تبلیغ سمجھنا یہ بڑی بے عقلی اور ناسمجھی کی بات ہے. کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا, اس کو دعوت و تبلیغ سمجھنا یہ بڑی بے عقلی اور ناسمجھی کی بات ہے. ورنہ دعوت نقل حرکت کے ساتھ ہو. میں سوچ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی غیر احانت قرآن پر بھی آ جائے تو کوئی عذاب نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانی نامہ کسرا نے پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا, اس نے اپنا ملک پھاڑ دیا ہے. آخر کیا بات ہے, کیا ہو جائے, کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ دعوت کو اعمال اور نقل حرکت کے ساتھ متعین اور محدود کرنا پڑے گا، ورنہ خدا کی قسم نقل حرکت کے بغیر امت تک دین کے پہنچانے سے غیبی نصرتیں نہ کبھی گزشتہ زمانوں میں نازل ہوئی ہیں نہ آئندہ کبھی نازل ہوں گی، یہ پکی بات ہے. اور قرآن اور حدیث تاریخ اس کے گواہ ہیں. مجھے اس بات کے کہنے پر اس وقت کے خود کام کرنے والوں کے حالات مجبور کر رہے ہیں کہ خروج اور نقل حرکت یہ ایک ایسا بے فائدہ کام سمجھے جانے لگا جبکہ ماضی کی ساری غیبی نصرتیں اس کے نزول کا سبب یہی بنا ہے. دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر غیبی نصرتوں کا وعدہ ہے، لیکن اگر ہر زمانے کے ہر طریقے کو دعوت سمجھا جانے لگے تو یہ خیال ہمیں صحابہ کرام سے کتنا دور کر دے گا. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے گرامی نامے کو کسرا نے کھا دیا دل پر کہ میرا نام بعد میں ہے، بھیجنے والے کا نام پہلے ہے. آپ نے فرمایا کہ ختمی کھاڑا اپنا ملک کھا لیا، اس میں میں نے ایک مثال رکھی ہے، دو مثالیں ہیں. یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر ادھر عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، خود دشمن کا خطرہ ہے. اے اللہ کیا کریں، تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں، دعوت تیرا امر ہے، عبادت تیرا امر ہے، دونوں امر جمع ہو گئے ہیں، ہم کیا کریں؟ سب سمجھتے ہیں نظام عالم کے مسخر ہونے کا دعوت الی اللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. یوشع بن نون نے وہی فرمایا، اللہم احدثھا، اے اللہ اس سورج کو تو یہی روک دے. سورج منتظر ہے کہ یہ اپنے استقامت سے فارغ ہو تو سورج غروب ہو. سورج منتظر ہے، دعوت کے تقاضے سے فارغ ہوں گے پھر ہی اپنی عبادت کا حکم پورا کریں گے. میں ان کے لیے معمول ہوں، میری بات ذرا دھیان سے سننا. محض عبادات سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، نصرتیں نازل نہیں ہو سکتی. اور امت کا حل اور امت کا مکہ مسائل کرامتوں کا حل کبھی ہونے والے نہیں ہیں. امت کا مسائل پہلے بھی غیبی نصرتوں سے حل ہوئے ہیں، آئندہ بھی غیبی نصرتوں سے بھی حل ہوں گے. اس لیے سب سے پہلے دعوت کو سمجھو کہ دعوت ہے کیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تبلیغ میں بولنے کو دعوت سمجھا جانے لگا اور جمع ہونے کو اجتماع سمجھا جانے لگا، ورنہ ہمارا جمع ہونا محض بکھرنے کے لیے ہے. جمع ہونا اتنا اہم نہیں جتنا بکھرنا ضروری ہے. جمع ہونا اتنا اہم نہیں جتنا بکھرنا ضروری ہے. اگر ایک دو نشستوں کے بعد بھی دین کو لے کر عالم میں پھرنے کا تقاضا پیدا نہ ہو ہمارے مجمع میں تو ہمارا جڑنا دین بخشت پر ہمارا جماعانہ بے سوچ رہے ہیں. ہمارا جماعانہ سی بکھرنے کے لیے ہے. اس لیے خوب دعوت کو سمجھنا چاہیے کہ دعوت ہے کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کریں گے کیا. دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کو. یہ دعوت اللہ یعنی دعوت الی احکام اللہ. تمام مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے. دعوت اللہ کا مطلب ہے دعوت الی احکام اللہ, اللہ کے بندوں کو بذات خود جا کر اللہ کے احکام کی طرف لانا, اس کو دعوت کہتے ہیں. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. دین کے شعبے بھی دعوت کا متبادل نہیں ہے. دین کے شعبے بھی دعوت کا متبادل نہیں ہے. جتنے دین کے شعبے ہیں وہ دعوت کے ساتھ متلازم ہیں. جتنے دین کے شعبے ہیں وہ دعوت کے ساتھ متلازم ہیں. کیونکہ دور نبوت میں بھی دین کے شعبے دعوت کا متبادل نہیں بنے, یہ دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں بنی, بلکہ جو علم علماء صحابہ کی صحبت سے, جو علم صحابہ نے آپ کی صحبت سے اور جو علم علماء صحابہ کی صحبت سے لیا جاتا تھا, اس علم اس عمل پر امت کو لانے کے لیے ایک ایک امتی کے پاس خود جایا جاتا تھا. اس لیے دعوت کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ دعوت اللہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے صحابہ اکرام کے طریقہ محنت کا پابند ہو کر آپ والے جذبے کے ساتھ امت تک عملی بھی پہنچانا, اس کو دعوت کہتے ہیں. جب یہ صورتحال تھی امت تک دین کو پہنچانے کا, اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا. میں نے جو گرامی نامے کا ذکر کیا ہے اس کے پھٹ جانے پر ملک کا پھٹ جانا, یہ صرف اس لیے ہے کہ گرامی نامہ جماعت لے کر گئی ہے. کوئی شیخ, میں تو سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں کتنی رواجی چیزیں ہیں, اگر اللہ نے ان میں کوئی خیر رکھی ہوتی اور یہ اتمام حجت اور ذمہ داری کا پورا ہونے کے لیے کسی درجے میں بھی کافی ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں انبیاء صحابہ کے زمانے میں پیدا فرما دیتے. لیکن میں عرض کر چکا ہوں حلقہ محفوظ کے رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرے گا, دین ترقی نہیں کرے گا. اس لیے کہ ہدایت اور دین کی ترقی جوہد پر ہے, اور جوہد صرف انسان کی صفت ہے. انسان کے علاوہ کوئی چیز کوئی مشین مجاہد نہیں بن سکتی. یہ دین کے پیغامات اور دین کی اشاعت کا کام آلات سے لے کر یہ سمجھیں کہ جس کو پہنچے گا اس کی ہدایت ہو جائے گی, نہیں, بالکل نہیں. یہ سارے طریقے خلاف سنت ہیں, اور خلاف سنت کسی عمل پر ہدایت اور تربیت کا اور نصرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے جان لینا چاہیے کہ دعوت کسے کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کا پابند ہو کر ایک ایک امتی کے پاس عمل دین لے کر جانا, اس کو دعوت کہتے ہیں. جب امت اس طرح نقل حرکت پر تھی تو کسی کو مجال نہیں تھی کہ ان کو ان کے دین سے ہٹا سکے. تبدیلی مذہب اس لیے آسان ہو گئی کہ اس کو اپنے مذہب سے کتنی محبت نہیں ہے, اور کتنی محبت اس لیے نہیں ہے کہ جان و مال کا مصرف اپنے دین کا ہی نہیں سمجھا گیا. بقول حضرت کے کہ دنیا حاصل کرتے ہیں محنت سے, اور دین و ہدایت چاہتے ہیں سہولت اور دعاؤں سے. ساری ہدایت دعاؤں سے اور سہولتوں سے, اور یہ قلیل دنیا جو اللہ کے مقبول ہے, یہ محنت کے بغیر اس کے حاصل کرنے کا تصور نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا یہ اپنے دین پر پختگی کا اور دین پر استقامت کا بنیادی سبب ہے, اور امت کی اس کی ضرورت قیامت تک کے لیے ہے. میں نے عرض کر دیا کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے, کیونکہ انسان کا کوئی متبادل نہیں ہے جو عمل پیش کرے. اپنے دین کی دعوت, اپنے دین پر استقامت کا بنیادی سبب ہے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کو کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس جماعت میں ایک صحابی ہیں, تو اسے ان کو قید کروایا اور نصرانیت کی دعوت کی کہ آپ نصرانی ہو جائیے. میرے محترم دوستوں, مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں آپ کے اعتبار سے مسلمان ہی تو ہوں, حالانکہ ذہنی استعداد اور معاشرتی استعداد یہ اس ماحول میں بھی موجود ہے جن کو دیکھنے والے دیندار اور نیک سمجھتے ہیں. صرف مسلمان فرائض پورے کر کے یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں, فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کی شرائط ہیں. کیا آپ کفر سے اسلام میں آنا چاہتے ہیں تو اسلام آنے کے لیے شرائط ہیں کہ نماز 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہوگی, رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے, زکات ادا کرنی ہوگی, حج کرنا ہوگا, بچت استعداد, یہ تو اسلام میں آنے کی شرائط ہیں. وہاں یہ بات نہیں تھی, وہاں ذہن اور معاشرہ اور دل یہ ہر طرح سے پوری طرح پابند ہے. نصرانیت کی دعوت دی, ابھی اللہ نے فرمایا کہ میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا. ابھی معلوم ہو جائے گا کہ نصرانیت کی دعوت وہ دے رہا تھا, عبداللہ بن حذافہ کس چیز کا انکار فرما رہے تھے؟ اس نے کہا نصرانی ہو جاؤ, آج صبح آگے بادشاہت دے دو روم کی. فرمایا روم کی آگے بادشاہت نہیں, عرب کی ساری بادشاہت ہے, اور تیری کوئی بادشاہت مجھے مل جائے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پلک جھپکنے کے وقت اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایک تو اس قوت پر غور کرنا چاہیے کہ یہ قوت کہاں سے حاصل کی. اس راستے میں پھرنے والے بادشاہوں سے غلاموں کی طرح بات کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بلانا ہے اللہ کی طرف, اور جو جس کی طرف بلاتا ہے وہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو بھیجا ہوا یقین کرتا ہے, اس کی ساری قوت بھیجنے والے کے ساتھ, ساری قوت بھیجنے والے کی اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میں حتی جب تک نہیں کروں گا. بادشاہ نے کہا اسے میں قتل کروں گا کہ ہاں پھر تم سے ہو سکے کرو لیکن میں اپنا دین نہیں بدلوں گا. میرے دوست عزیزوں, یہ کیفیت امت کھو دیتی ہے صرف اس لیے کہ امت کی جان و مال کا مطلب وہ صحابہ کے طریقۂ محنت پر, صحابہ کا طریقۂ محنت اس پر امت کی جان و مال کا طرف نہ ہونا امت کو اپنے دین سے فطری محبت نہیں رہی. امت کو اپنے دین سے فطری محبت نہیں رہی کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے, جس چیز پر اس کی جان و مال لگے گی اس سے اس کو فطری محبت ہو جائے گی. یہ انسان کا مزاج ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے دین پر استقامت کا جو بنیادی سبب ہے وہ بنیادی سبب وہ دعوت جذبہ ہے, اور دعوت جذبہ اس طریقۂ جہد کو کہتے ہیں جو طریقۂ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. اس میں بنیادی چیز انفرادی دعوت ہے, انفرادی دعوت کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت. غیبی نصرت کسے کہتے ہیں؟ ہم کام کرتے کرتے اب یہاں پہنچے ہیں کہ اگر ہماری ضرورتیں صحابہ کی طرح زائد کے خلاف پوری ہونے لگے تو گویا ہمارا ایمان بن گیا ہے, اور غیبی نصرتیں ہمارے لیے صحابہ کی طرح ظاہر ہونے لگی ہیں. وہ تو جس کو جس کے دل میں دنیا کی طلب ہوتی ہے وہ اپنی ضرورت کے پورا ہونے کو, ظاہر کے خلاف ضرورت کے پورا ہونے کو غیبی نصرت سمجھ بیٹھتا ہے. حالانکہ صحابہ اورنگ علیہ السلام کا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ انسانیت جہنم سے بچ جائے. وہ اس بارے میں پیش آنے والے واقعات کو غیبی نصرت سمجھتے تھے, اور ہم ضرورت کے پورا ہونے کو غیبی نصرت سمجھتے ہیں. اب بھی ہمارے دلوں میں خیال ہے کہ ایسا ایمان بنا لو کہ تمہارے ساتھ صحابہ کی طرح ظاہر کے خلاف تمہاری ضرورتیں پوری ہونے لگی. حالانکہ اللہ خدا کی قسم نئے ایمان کا کمال ہے, نئے ایمان کا تقاضا ہے, نئے ایمان سے مقصود ہے. ایمان کا کمال اخلاص ہے, اور ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے. ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایسے مومن بندے کو جس نے پوری زندگی میں اللہ کو کوئی حکم نہ توڑا ہو اور نبی کی کوئی سنت نہ چھوڑی ہو, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ایک ٹکڑے کھانے کو نہ دیں, ایک ٹکڑے پہننے کو نہ دیں, تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے ایمان کامل کے ساتھ زندگی پوری کی ہے. ایمان کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ امت کے ساتھ ظاہر کے خلاف مدد نازل ہونے لگے, یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے. ایمان کا تقاضا صرف اللہ کی اطاعت ہے, اور اس کی روح جو وہ اخلاص ہے. کسی نے پوچھا گیا آپ سے کہ اصل ایمان کسے کہتے ہیں, میں آپ سے بتایا ایمان کے اخلاص کو ہی کہتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ غیبی نصرت ہے کیا, انفرادی دعوت پر غیبی نصرت کیا نازل ہوتی ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے ایسے واقعات کا ظاہر ہو جانا کہ جس سے غیر اسلام کے قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں, اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں. اور اسی کو نصرت اور فتح فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں. قرآن نے نصرت اور فتح اسی کو فرمایا, اور اس کو جوڑا گیا ہے انفرادی دعوت کے ساتھ. میں یہ بات بہت تازی سائز کرنی ہے کہ کام کرنے والوں میں بیانات اجتماعات اور اس کا شوق انفرادی دعوت اور عمومی گشت سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ بڑے نقصان کا سبب ہوگا. ایسا باتیں ہیں دو نمازوں کے درمیان کا وقت گشت کے لیے فارغ کرنا, یہ اگلی نماز میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ ملاقاتیں ہیں, یہ برائے ملاقات نہیں ہیں. دعوت عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے, کیونکہ دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور عبادت اللہ کے قرب کا مظہر ہے. اللہ تعالی کے قرب کو عبادات میں دیکھا کرو گشتوں کے بعد. لیکن مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اب عمومی گشت سے اہمیت اجتماعات اور جوڑوں کی بڑھ گئی ہے. حالانکہ میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت روزانہ ہر کام کرنے والا کم سے کم نہ ہونے کے درجے میں 25 آدمیوں کو بازار سے خود جا کر دعوت دیا کرے. اگر غیبی نصرت چاہتے ہو لیکن یہ پہلو بہت کمزور ہے کیونکہ تبلیغ کو کلمہ نماز سیکھنے کا مدرسہ سمجھتے ہیں. وہاں جیسا کا مضبوط ہے, چھپا ہوا ہے کہ میرے کام کا مقصد کلمہ نماز کا صحیح کرنا میرے کام کا مقصد نہیں ہے. میرے کام کا مقصد ہے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور اللہ کا دین دنیا میں قائم ہو. اس محنت کے ذمے میں اپنی ذات کی اصلاح کا ہو جانا اور کلمہ نماز کا سیکھ لینا, یہ تو اس راستے کی علی بازہ ہے. اور اپنی ذات کی اصلاح کا ہو جانا یہ اس محنت میں اللہ کی طرف سے انعام ہے. کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا کہ جو ہمارے راستے محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت دوسروں سے پہلے دیں گے. محنت کر رہا تھا اس والی دعوت اپنی ذات سے خود آگے بڑھ کر دعوت دینا, اس لیے کہ ہر پر داعی ہے اور پوری امت مطلوب, ہر پر طالب ہے کوئی امت مطلوب ہے, ہر پر طالب ہے کوئی امت مطلوب ہے. اس امت کی یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ یہ اپنی ذات سے عمل کر کے سمجھے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی, میں اپنی ذات کی ذمہ پر چل رہا ہوں. اس امت کا کام ہی نہیں ہے. یہ امت برائے امت ہے, یہ نیابت کا تقاضا ہے. یہ امت برائے امت ہے, یہ نیابت کا تقاضا ہے. یہ اس امت کا کام ہی نہیں تھا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی چیز جس طرح کی دعوت, اس پر اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی نصرت نازل ہوتی ہے جس سے اسلام کو قبول کرنے پر اسلام کو قبول کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. یہ پکی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کے مقدر میں ہدایت رکھی ہے انہیں اس راستے میں ہدایت مل کے رہے گی, اور جن کے مقدر میں ہدایت لکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسوں کو راستے سے ہٹا کر رہیں گے. لیکن میں پھر عرض کر دیتا ہوں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جو راستہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اگر سارے اہل باطل کو بھی آپ کسی ذریعے سے دعوت پہنچا دیں تو کبھی تصور نہ کرنا کہ ہم اللہ کے یہاں ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے گئے ہیں, تب اسے ضرور نہ کرنا. تو پھر جب امت دعوت کے لیے بات ہے تو امت دعوت کے لیے ذمہ داری کیسے پوری ہو جائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی طرف خود لپکتے تھے دعوت دینے کے لیے, خود لپکتے تھے, ہر ایک کی طرف خود بڑھتے تھے. واقعی میں اخبار رضی اللہ تعالیٰ آئے, اسلام قبول کرنے کے لیے آئے, آپ سے ملاقات نہ ہو سکی فوراً کیونکہ آپ نماز میں مشغول تھے, نماز ہو رہی تھی یا آپ کے نماز میں شریک ہو گئے. آپ نے نماز کے بعد دیکھا مسجد نبوی میں آخری صف میں ایک نیا آدمی ہے, آپ کو اس کے تشریف لے گئے. صحابہ سے نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ, خود تشریف لے گئے, خود جا کر دعوت دی, خود پوچھا کیسے آئے ہوں. تو میں کرا سکے بھی نصرت کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں ہیں, ایک سفر میں آپ صحابہ کے ساتھ ہیں, آپ نے ایک آدمی کو گزرتے ہوئے دیکھا, آپ خود اس کی طرف بڑھے, جب وہ راستے پر چلتے ہوئے آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کو اسلام کی طرف دعوت دی, اپنی رسالت کی دعوت دی, اللہ کی توحید کی دعوت دی. اس نے کہا کہ آپ کی اس توحید اور رسالت پر کون گواہ ہے؟ آپ کے ساتھ سے صحابت ہے, آپ ہی سمے میرے سارا گواہی دیں گے. آپ نے فرمایا یہ سامنے جو وادی کے کنارے پر درخت کھڑا ہوا ہے یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام رواجی چیزوں نے ان غیبی دوسروں کا دروازہ بند کر دیا جو اسلام کے کھیلنے کے لیے اللہ کی طرف سے نازل ہوا کرتی تھی. درخت نے تین مرتبہ گواہی دی کہ بے شدہ بندہ کر دیا, جہادی نے اسلام قبول کیا اور درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا. ان واقعات پر غور کرنے سے یہ کام سمجھ میں آئے گا, اس کام کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے, ورنہ اگر صحابہ نہیں ہے ہمارے ایک عمل میں اور صحابہ نہیں ہے ہمارے مذاکروں میں تو یہ محض تنظیم ہے, اور تنظیم ہوتے نہ کبھی اسلام دنیا میں قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا. ہم نظم کے پابند نہیں ہیں, ہم طریقہ صحابہ کے پابند ہیں سب نئے پرانے. ہمارے ایک ایک عمل کی کا طریقہ اور اس کی مشابہت وہ براہ راست صحابہ سے ملتی ہے. یہ کوئی تنظیم نہیں ہے, یہ کوئی تحریک نہیں ہے, یہ امت کا وہ فرض منصبی ہے قدیم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت کی طرف منتقل ہوا ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں سب سے پہلے دعوت کو سمجھو کہ دعوت کیا ہے, اور رواج سے بچا بچا کر کام کرنا والے کی ذمہ داری ہے, کام کو رواج سے بچا بچا کر سنتوں کی نقل اتارا کرو جس طرح ضروریات میں اور عبادات میں سنت کی مشابہت اور نقل اتارتے ہو. بالکل خدا کی قسم ان دونوں سے زیادہ ضروری ہے, ان دونوں سے زیادہ ضروری ہے کہ دعوت میں بھی اتباع سنت پر آؤ, دعوت میں اتباع سنت پر آؤ. اس دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقینوں کا بدلنا مقصود ہے, اس لیے کہ نبی کی آمد ہر نبی کی آمد وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے. فاسد یقینوں کو دلوں سے نکالنے اور اللہ رضا تعالی کا یقین دلوں میں جمانے کے لیے. میں غور کر رہا تھا کہ لوگوں نے 6 فرائض کو 6 نمبر بنا دیا اور نمبر بنا کے ایسے غافل ہے اس سے گویا ایک بے فائدہ ضائع چیز ہے جو پورا دین بھی نہیں ہے اور پورے دین پر چلنے کی یعنی استعداد پیدا ہوگی نہیں ہوگی. 6 نمبر میں نے غور کیا تو یہ مجھے 6 نمبر نہیں ملے, مجھے یہ 6 فرائض ملے. یہ 6 فرائض اور اللہ تعالی کی طرف سے کوئی فریضہ ایسا نہیں ہے جس فریضے کو پورا کرنے کا اللہ نے طریقہ نہ بتایا ہو. ایمان فرض ہے, نماز فرض ہے, علم فرض ہے, حقوق کی ادائیگی فرض ہے, اخلاص فرض ہے, دین کی محنت سمجھ کے ذمہ فرض ہے. یہ فرائض ہے جن کا استحباب اور ہلکا پن پیدا ہوا ہے نمبر بنا کر. نہیں, یہ نمبر نہیں ہے, یہ فرائض ہیں اور ان فرائض کو سیکھنا امت کے ذمہ فرض عین ہے. سب سے پہلا فریضہ ہے فریضہ ایمان, جس کو دعوت کے ذریعے سیکھا گیا ہے اور دعوت کے ذریعے سکھلایا گیا ہے. میں آج یہ بات کی ہے کہ اللہ کا کوئی عمل طریقے کا خالی نہیں ہے. نماز کا امر ہے, اس کا طریقہ ہے, زکات کا امر ہے, اس کا طریقہ ہے, روزے کا امر ہے, اس کا طریقہ ہے. بالکل خدا کی قسم, اسی طرح ایمان لانا اللہ کا حکم ہے, امر ہے, اور ایمان والوں کے لیے ایمان لانے کا امر ہے. اس ایمان کے سیکھنے کا طریقہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. کہ ایمان لانے کا امر ہو اور اس کی تقویت اور اس کی تصدیق اور اس کو اس ایمان کو اس کی زیادتی کا کوئی طریقہ نہ بتایا ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ ایمان لانا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے. جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے, اتنا ایمان لانا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے. جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے, اس ایمان کی تصدیق کے لیے, اس کی تقویت کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے, بلکہ اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کا طریقہ کار کیا تھا. لیکن میں سن چکا ہوں امام مالک اندر ایک قول ہے کہ امت کے بعد والے دین کے کسی شعبے میں بھی کمال کو نہیں پہنچ سکتے, پریشان نہیں پا سکتے جب تک یہ عمر وہ نہ کرے جو صحابہ نے کیا ہے. اس لیے ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کہ ایمان والوں ایمان لاؤ, کہ اس ایمان کے لانے کا عمل کو کیسے پورا کریں, اس عمل کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس عمل کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور صحابہ کرام کی طرح اپنے ایمان کی تقویت کے لیے صحابہ کو ان حلقوں میں لا کر جو صحابہ کی طرح ایمان والوں کو ان حلقوں میں لا کر جوڑا جائے. ہمیں حیات الصحابہ حضرت نے کان سمجھانے کے لیے لکھی تھی, لیکن ہمارے عام بچے کو حیات الصحابہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے. میں نے کچھ نہیں چھوڑا. چھ نمبر پیچھے صفات تیسری جلد کے شروع میں ہیں, جس میں حضرت نے باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے مجالس ایمان کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے اور صحابہ کی صحابہ پر ملاقاتیں. میرے نزدیک تقریباً بولنا اصل نہیں ہے, میرا تو دل ہی چاہتا ہے کہ وہ عملی ماحول اور وہ عملی نقشہ قائم ہو جس کے نتیجے میں ایمان, عبادات, اخلاق اور معاشرہ اور تربیت جس کے نتیجے میں ہوتی ہے. اعمال تربیت ختم ہو گئے ہیں, تربیت کا ماحول ختم ہو گیا ہے. صرف کانے بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہو گیا, سب محفوظ ہے. کانے بات ڈالنا تبلیغ نہیں, دل میں اتارنا تبلیغ ہے. اور دل میں اتارنے کی جگہ مسجد ہے, یہ پکی بات ہے. ایک نہیں متعدد صحابہ کے بارے میں منقول ہے, حیات صاحب پڑھو گے جانتے ہیں. حضرت اللہ رواحہ فرمایا کرتے تھے ان بنا نوم ساعتن, اس کو ہمارے ساتھ یہ اپنی جگہ سے اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ انہیں ان کے ماحول سے نکالو, انہیں کے ماحول سے نکالو. اپنے ماحول سے نکلے بغیر اپنے گناہوں کی ظلمتوں کا اور گناہوں کی نحوستوں کا کبھی اندازہ نہیں ہوتا. صحابہ نے کفر کو سمجھایا اسلام کے ماحول میں آ کر, کفر کو سمجھایا اسلام کے ماحول میں آ کر. کفر کے ماحول میں رہ کر کفر کو کبھی نہیں سمجھے گا. قم بنا اٹھو ہمارے ساتھ. مہاد رضی اللہ فرمایا کہتے ہیں اس بنا انہوں نے انسان آسن آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ. اگر پر کچھ ایک ایمان لیا امام بخاری رمضانی نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مجالس ایمان ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے. اور بطور دلیل کے معاذ نے جبل رضی اللہ کا عمل نقل کیا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ کا عمل نقل کیا ہے امام بخاری رمضانی نے اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے. اس بات کے لیے یہ عمل نقل کیا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں اتنے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. ایمان کے حلقوں پر جوڑنے کے لیے صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے. ایمان کے حلقوں پر جوڑنے کے لیے صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے. عبداللہ نے رواحہ, معاذ نے جبل, عمر بن خطاب, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین, ان سب کا معمول یہ تھا کہ یہ کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ, اکثر اپنی ایمان ڈالیے. میرے دوستو عزیز بزرگو, ہمارے یہ گشت برائے گشت نہیں تھے. ہمارے وہ گشت امت کو گناہوں کے غفلتوں کے ماحول سے نکالنے کے لیے تھے اور مسجد سے جوڑنے کے لیے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بات کو سمجھنے کی جگہ مسجد ہے, بات کو سمجھنے کی جگہ مسجد ہے. ایک نہیں سینکڑوں کے ہیں صحابہ کے. تو فی الحال دوسری رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ آیا تو مکے والے نے مجھے آپ کی دعوت سے اتنا ڈرایا کہ میں نے آپ کی بات کہنا سننے کے لیے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا. لیکن کان بند کر کے میں مسجد حرام میں داخل ہوا. اندر سے میرے دل نے کہا کہ ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی, اسلام قبول کیا. جو خود بات سننا نہیں چاہتا تھا وہ 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کر کے لے کے خیبر کے موقع پر آج میں حاضر ہوئے. بات کے سب دلوں میں اترنے کی جگہ اصل مسجد ہے. اس امت کو مسجد والا بنایا گیا تھا. میں پھر عرض کر رہا ہوں, بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. کہ دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے سے اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا وہ اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. اسے شقیق نے کہا اسلام کو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے, زکات نہیں دیں گے, جہاد نہیں کریں گے, اگر ان کو 3 سال تک نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی علاج فرمایا جس زمانے کا حال امت کا, کہ ہاں مسلمان ہیں لیکن نماز, زکات, حج روزے کی بات نہ کرو. آپ نے ان کا ایک ہی علاج فرمایا کہ ان کو مسجد میں رکھا اور یہ فرمایا کہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کریں گے, یا ان قریب زکاتی دیں گے, جہادی کریں گے. امت کو مسجد سے جوڑا گیا تھا, صرف دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے مسائل کا حل بھی مسجد سے متعلق تھا. سیلاب آ جائے تو مسجد, بارش رک جائے تو مسجد, کوئی زمینی آفت آ جائے تو مسجد, ایسی آگ نکلی پہاڑ سے جو سارے مدینہ کو جلا کے خاک کر دیتی. ذمہ دار رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تھے, حضرت عمر وہیں پہنچے کہ تمیم سے آگ نکلی ہے, جاؤ اس کو باہر میں داخل کر کے آؤ. قرضہ آ جائے تو مسجد, ابو وہاں بھائی رضی اللہ عنہ وہ قرض سے تنگ آ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان کو قرض کی ادائیگی کی دعا وہاں تعلیم دی مسجد میں. حل کر رہا کہ ایمان کی تقویت کے لیے یہ ایمانی مجالس ہیں کہ ہمارے کش لوگوں کو غفلتوں کے, گناہوں کے, بازاروں کے ماحول سے نکالنے کے لیے ہیں. کیونکہ حج قدسی ہے, کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں, اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقینوں کو بدلنا ہے کہ یہاں مسجد کے ماحول میں یا جہاں جسے حضور کرے اس سے وہاں, سب سے بنیادی مقصد اس کام کے ذریعے یقینوں کا بدلنا ہے. تو یقین کیسے بدلیں گے؟ کہ یقین بدلیں گے اللہ کو بولنے سے. اللہ کا بولا جانا ختم ہو گیا. لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ سے تذکرہ نہیں کرتے. لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا, تذکرہ کرتے ہیں مخلوق کے. ہر سماجے تھے کہ جن کے تذکرہ ہوں گے دلوں میں ان کا تاثر ہوگا. اس لیے سب سے پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ جو مسجد میں آ جائیں یا باہر کی ملاقاتوں میں, سب سے پہلا اس کام کا مقصد ہے اللہ کا تعارف کروانا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اس کو اتنا بولو, اتنا کہو کہ اللہ سے غیر کا تعصب دلوں سے نکلنے لگے. اور یہ بھی ساتھ میں کہ اس کے کرنے کے ضابطے, کہ اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں. کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے, بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. بنے ہوئے سے کچھ نہیں بنتا, بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہر بنے ہوئے کا انکار کیا. اس انکار نے بنانے والے تک پہنچا دیا. اس لیے جتنا بنا ہوا ہے اس سے کچھ نہیں بنتا بلکہ بنانے والے سے بنتا ہے. اور سمجھ لیں اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اس لیے جتنی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے جاؤ. ہر شکل کا انکار مقصود ہے. اللہ کی ذات کے اقرار کے لیے ہر شکل کا انکار کرنا مقصود ہے. کسی لکھا علماء نے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. علم بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ علم عمل کے لیے مقصود ہے. علم عمل کے لیے مقصود ہے. علم سے بلاوت ہو جائے گی. نماز کا علم حاصل ہو گیا. ہر جماعت ہر وقت کی نماز میں کتاب دیکھ کر نماز نہیں پڑھتا کہ معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. روزے کا علم حاصل ہو گیا. ہر سال روزہ رکھتا ہے. کتاب نہیں دیکھتا کہ معلوم ہے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے. لکھا ہے علماء نے کہ علم سے فراغت ہو جائے گی کیونکہ علم برائے علم نہیں ہے, علم برائے عمل ہے. لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جتنے زمین آسمان کے درمیان کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان سارے نقشوں سے ہوتا ہوا نظر آنے کے باوجود ان نقشوں سے کچھ ہونے کا انکار کرنا اور ان سارے نقشوں کے بغیر اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو, ان سارے نقشوں کے ہوتے ہوئے محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو بیان کرنا, یہ ہے دلوں کے اندر صحیح یقین کا پیدا کرنے کا ذریعہ. اس لیے ہر ایک کے ذمے ہے کہ ہر شخص روزانہ اپنے ذمے لازم کر لے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی طرف دعوت دینی ہے. ورنہ میرے دوست عزیزوں اللہ کا غیر دلوں میں جگہ بنا لے گا. اللہ کا غیر دلوں میں جگہ بنا لے گا. جتنا نظام کائنات پھیلا ہوا ہے اس سب کا انکار ہوگا قدرت کے مقابلے میں. یہ میں مسجد عمل عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑے کے گھر میں آ لا کر پھر اس گھر والے کا تعصب دلوں میں پیدا کرو. اس گھر والے کا تعصب دلوں میں پیدا کرو. یہ اصولی بات ہے. جس کے گھر میں آتے ہیں اس کے گھر کا تعصب دل میں پیدا ہوتا ہے. وزیر کوٹھی میں جاؤ گے مزاج کا تعصب پیدا ہوگا. مالداری کوٹھی میں جاؤ گے مال کا تعصب پیدا ہوگا. اللہ کا تعصب اللہ کے گھر میں آئے بغیر کیسے پیدا ہو جائے گا. یہاں لا کر سب سے پہلی چیز یہ سکھلانی ہے کہ اتنا نظام کائنات پیدا ہوا ہے اور اس میں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سب کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں. اس سب کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں. اس کے لیے میرے دوست عزیزو انبیاء اور صحابہ کے واقعات ہیں. اس لیے کہ ایمان کی غیب اصل ہے. ایمان کی غیب اصل ہے اور رواجی طریقوں سے محبت اور اتفاق ہو گیا ہے. میں ضروری عبادت کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایمان کا امتحان بھی لیتے تھے. ایک صحابی نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے. آپ نے فرمایا پہلے کے اونٹوں کو خارش کیسے پھیل گئی. صحابی نے عرض کیا کہ ایک اونٹ کو ہو گئی پھر سب کو ہو گئی. فرمایا کہ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی. نظام قدرت اتنا ناکارا نہیں ہے کہ اللہ کا حکم تو ایک کے لیے ہوا تھا اس ایک سے بیماری سے میں پھیل گئی. نہیں بلکہ اللہ کے امر سے اس کے حکم سے براہ راست سرور کو خارش ہوئی ہے. ہماری اصحاب مسجد ہے. ایک پتا بھی اگر درخت سوکھ کر گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے. یہ مومن کے لیے کتنے اطمینان کی بات ہے کہ جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. یہ کتنے اطمینان کی بات ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگ سمجھتے ہیں
اس کا مطلب یہی ہے صرف کہ ایک سنڈے صبح پڑھ لو ایک شام کو پڑھ لو تو اس سے دل کو اطمینان ہو جائے گا؟ نہیں. میری بات یاد رکھو, ذکر صرف صبح شام کی تسبیحات کو نہیں کہتے, بلکہ 24 گھنٹے جس لمحہ 24 گھنٹے جس لمحہ دنیا میں جو تغیر پیش آئے, خیر کا یا شر کا, بھلائی کا یا برائی کا, نفع کا یا نقصان کا, اس لمحے اللہ کو یاد کرنا یہ اصل ذکر ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنے ملک کی حالات کو حکام سے جوڑو گے, زراعت کی حالات کو موسم سے جوڑو گے, بیماریوں کو نظام کائنات اور مختلف قسم کے موسم سے اور مختلف قسم کے حالات سے جوڑو گے, جو اپنے نفع نقصان کے کو کائنات دنیا سے جوڑتے ہیں, ایسے لوگ نہ نفع کی صورت میں شکر پر آئیں گے نہ نقصان کی شکل میں توبہ پر آئیں گے. اپنے ہر حال کو اللہ کی طرح منسوخ کرنا, بس یہ اصل ذکر ہے, یہ اصل ذکر ہے کہ تجھے اس وقت اللہ یاد آئے یا نہیں آئے. اگر دنیا میں کسی تغیر کے موقع پر اللہ تعالی یاد نہیں آتے, اس کو ذاکر نہیں کہا جائے گا, چاہے اس صبح شام کی تسبیحات پوری کرتا بھی ہو. یہ غافل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی دنیا میں مختلف تغیرات اپنے تعارف کے لیے لاتے ہیں. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ ان تغیرات کو اللہ کی طرح منسوخ کرتے ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ان تغیرات کو اللہ کے غیر کی طرح منسوخ کرتے ہیں. آپ خود دیکھ لو, چاند گرہن ہوگا, سائنس والے کہیں گے کہ چاند اس سے گرہن ہوا ہے, سورج گرہن ہوگا, سائنس دان بتائیں گے سورج کی گرہن کے یہ اسباب ہیں, زلزلے آئیں گے, سائنس دان کبھی نہیں کہیں گے کہ ان زلزلوں کا تعلق دینا سے ہے, یہ کبھی نہ کہیں گے. وہ تو جو اللہ کو نہیں جانتا, وہ اس کے رائدوں کو بھی نہیں جانتا, وہ اس کے عذاب کو بھی نہیں جانتا. سائنس دان کہیں گے زلزلے کے آنے کے یہ اسباب ہیں. اس لیے میرے دوست عزیزوں, دنیا میں جو تغیر پیش آئے اس کو اللہ کی طرح منسوخ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے, اور اسی کو ذاکر کہتے ہیں, جو اس موقع پر اللہ کو یاد کر لے, جس موقع پر اللہ کو یاد کرے وہ ذاکر ہے. اس لیے نظام کائنات کے جتنے بھی تغیرات ہیں, یہ سارے تغیرات اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے ہیں. اس لیے ان مواقع پر اللہ تعالیٰ نے عبادات کا حکم دیا ہے. چاند گرے ہو تو یہ نماز, سورج گرے ہو تو یہ نماز, زلزلے آئے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت تمہارے معاشرے کی خرابی کی وجہ سے زمین کو ہلا رہے ہیں. ایسے لوگ ان حالات سے توبہ کی طرف آئیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات اصل نہیں ہے, بلکہ نظام کائنات تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا سب سے پہلی شرط ہے. اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا پہلی شرط ہے, ورنہ جو کائنات کا یقین رکھیں گے وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے, وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات عالی سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. ہمیں اللہ تعالی سے ہمارے اسباب نے بدگمان کر دیا, ہمیں ہمارے رب سے ہمارے اسباب نے بدگمان کر دیا. اصل ساری سارے نقصان کی وجہ یہ ہے. اس لیے کہ سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک نظام بنا دیا ہے دنیا کا ہماری ضرورت کے لیے, ہم اس کو استعمال کریں گے, اللہ تعالی اپنی قدرت سے ضرورت کو پورا فرما دیں گے. میری بات ذرا غور سے سننی پڑے گی. دنیا ہم استعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ضروریات پوری فرما دیں گے. اب میں کیا عرض کروں آپ بتاتے ہیں, ہم تبلیغ میں چلتے 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 یہاں پہنچے ہیں کہ بھائی کوشش تو ہمارے ذمہ ہے, باقی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سمجھے تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, لیکن ایک بھی ایسا نہیں جنہوں میں سے جو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھا سکے. تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اور ایک دن میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھا لے. پہلی قسم تو مشرکین کی ہے, وہ بھی کہتے تھے اللہ ہی کرنے والے ہیں. ورے انسائل تو ہوں من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. جب اللہ پوچھیں گے آسمان زمین کس نے بنائے, کہ یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں. بلکہ دماغ جیسے شروع آ کے ایک آدمی تھے, وہ آئے مکہ مکرمہ, مکے والوں نے خدا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اور آپ کے بتوں کا انکار کا اور ان کے معبودوں کے انکار کا سارا حال ان کے سامنے بیان کیا. دماغ کہنے لگے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ یقیناً یہ آدمی اس پر کوئی سحر یا اس پر کوئی اثر ہے اور میں اس کا علاج کروں گا. تلاشی آپ کو ملاقات ہوئی آپ سے مشرک حضرت شنوا کے. یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس طرح کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہے جانے کی وجہ صرف دعوت ہے کہ آپ ہمارے شکر کا انکار کریں, یہ عقل کی بات نہیں ہے. اور میں نے غور کیا کہ کثرت ذکر سے آدمی پاگل کیوں کہلائے جاوے, کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ پاگل کہنے لگے. میں تو یہ سمجھا کہ جتنا نظام کائنات ہے اس کا نظر کی طرح انکار کرو تو نہ ماننے والی قومیں تمہیں پاگل کہیں گی. جس طرح کے علیہ السلام کو قوموں نے پاگل کہا ہے, ان کے ظاہری نقشوں کے انکار اور صرف اللہ کی ذات عالی سے کامیابی کی دعوت دینے کی وجہ سے کہ ہر نبی کو پاگل کہا گیا, ہر نبی کو پاگل کہا گیا. تو انہوں نے آپ سے پوچھا دماغ میں کہ لوگ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں, کیا یہی بات ہے؟ آپ نے دعوت کی. دماغ نے کہا میں آپ کا علاج کروں گا, بہت سننے کی بات ہے, میں آپ کا علاج کروں گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اپنی بیماری کو آپ بڑا نہ سمجھیے, میں نے آپ کا اس سے پہلے اور کبھی علاج کیا ہے, مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. خوشی کہہ رہا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, میں کوشش کروں گا اپنی. یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو سوال اس بات کا ہے کہ اگر اللہ سے شفا لینے کے لیے راستہ کون سا پکڑا ہے. راستہ کون سا پکڑا ہے؟ کوشش کس پر ہے؟ دوا پر ہے, یہ صدقہ پر دعاؤں پر ہے. دوا میں لے رہا ہوں, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, نزدیک تو کوئی فرق نہیں ہے اس میں. کہ ایک مشین جو کہ ہے کہ کوشش تو میں کر رہا ہوں شفا اللہ کے ہاتھ میں, اس کا طریقہ علاج اس کے پاس ہے, ہمارا طریقہ علاج ہمارے پاس ہے, میری اس بات سے ہرگز اس طرف خیال مت لے جانا کہ دوا کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, ہرگز خیال اس طرف لے جانا کہ دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو نے راستہ کون سا پکڑا ہے, کوشش کس چیز پر ہے؟ تو میں نے عرض کی ہے ایک بات, ایک قسم وہ ہے جو کہتی ہے کہ اللہ کریں گے لیکن ذریعہ بھوکے, یہ مشرکین کی قسم ہے. ایک قسم وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں لیکن اسباب کے راستے سے ہوگا, یہ بھی اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایک تیسری قسم بھی ہے جو کہتی ہے اللہ کرنے والے ہیں مگر اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگا, یہ وہ قسم ہے جو اپنے عمل سے مایوس اور دوسروں کے عمل سے قربانی, اپنے عمل سے مایوس ہے یعنی ہمارا عمل قابل نہیں ہے, ہر سماج ہے جو اپنی بدعملی کے ذریعے اللہ سے دور ہو جائے وہ دوسرے کے عمل کے ذریعے اللہ سے فائدہ کیسے اٹھا لے گا. یہ ہیں تین قسم کے لوگ جو کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں لیکن تینوں نے راستہ غلط پکڑا ہوا ہے, تینوں راستہ غلط پکڑا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے غیر کا یقین نکلنا شرط ہے. اس لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات عالی سے استفادے کا کیا راستہ ہے. میں نے عبادت کی تھی کہ اسباب نے ہمیں اللہ سے بدگمان کر دیا, اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا, سب سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف سے بدگمان کرنے والی چیز سبب ہے. اور گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, اگر یہ اللہ کے ساتھ ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. جبرائیل سب سے بڑی مخلوق ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے گمان نے جبرائیل کی طاقت کا اور ان کی پیشکش کا انکار کر دیا کہ نہیں اللہ علیہ کا فلاں آپ کی حاجت نہیں ہے, آپ کی حاجت نہیں ہے, اللہ علیہ کا فلاں آپ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم براہ راست دیا ہے, یہ امر براہ راست آپ کو ہے, اس لیے کہ استفادہ براہ راست اللہ کی ذات سے ہے, اس لیے اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے کیونکہ استفادہ براہ راست ہے. جبریل کا نے انکار کر دیا کہ گمان بہت بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, گمان کے گمان تو آنکھوں کے دیکھے ہوئے کو اُلٹا کر دیتا ہے. اس لیے کہ دو چیزیں ہیں مقابل, ایک نظر ہے ایک خبر ہے. ہم دعوت کے ذریعے امت کے اور اپنے یقین کو نظر سے خبر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں, ایک طرف نظر ہے ایک طرف خبر ہے. خبر سچی ہے اور نظر جھوٹی ہے, نظر کو جھٹلاؤ خبر کے مقابلے میں. یہ صحابہ کا کام تھا کہ وہ نظر کا انکار کرتے تھے خبر کے مقابلے میں. ابو درجہ رضی اللہ عنہ خبر ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء. دعائیں یاد کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے, اسباب کی خاصیتیں, پھلوں کی تاثیرات, دواؤں کے جو ہے اثرات جانتے ہیں, دعاؤں پر کوئی یقین نہیں ہے. سمجھ رہے کہ مضمون دعائیں یاد کیا کرو کہ مضمون دعاؤں نے قبولیت کا راستے دیکھے ہوئے ہیں. اب تو نئے نئے دعائیں چاہیے مقفع. لوگ منظم دعائیں پڑھتے ہیں, منظم دعائیں, دعاؤں کو نظم بنا لیا, حالانکہ نظم اور شعر یہ تو غفلت پیدا کرتے ہیں. دعا تو اللہ کو بھیجتے ہیں, پکارنے کو کہتے ہیں کہ دعائیں یاد کیا کرو کہ منظم دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. ایک آیا ابو درجہ آپ کا مکان جل رہا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں تو میں جھوٹ کہتے ہو. دوسرا آیا ابو درجہ آپ کا مکان جل رہا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں تو میں غلط کہتے ہو. ایک آیا ابو درجہ مکان جل رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ادھر دعا سیکھنا ہے ادھر میرا مکان جلا دے. جی ہاں, آپ نظر کریں جو مسلمان حکام کے وعدوں پر سال بھر انتظار کر رہے ہوں. صحابہ کے زمانے میں صحابہ اس یقین پر اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے وعدے کا کتنا یقین سے انتظار کرتے ہوں گے. یہاں تو جھوٹے وعدوں پر زندگی بسر ہو رہی ہے, اور وہاں یہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مجھے دعا کی کھلا دے ادھر میرا گھر جلا دے, ایسا نہیں ہوگا. ایک آیا ابو درجا آگ لگی اور تمہارا مکان لپیٹ میں آیا لیکن تمہارا مکان بچ گیا. اللہ کے ساتھ گمان بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں. اس لیے بات ذرا سمجھنی پڑے گی کہ مادی اسباب غیر یقینی اسباب ہیں, عملی اسباب یقینی اسباب ہیں, اعمال یقینی اسباب ہیں, مادی اسباب غیر یقینی اسباب ہیں. لیکن اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ اس کو اسباب سے گزرنا ہی پڑے گا. کیوں کہ ہم اسباب میں ڈال کر تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں. تو یہ جو امتحان ہے, ایک تو تم یہ دیکھ, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم حاجت سے پورا ہونے کو ہماری طرف منسوخ کرتے ہو یا اسباب کی طرف, اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے امتحان کے لیے ان اسباب میں احکام ڈالے ہیں, تمہیں احکام کو پورا کرتے ہو یا نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ قادر تھے اس پر کہ انسانوں کو بغیر رضا اور بغیر اسباب کے مالکی دکھلاتے ہیں. سارے اسباب صرف امتحان کے لیے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا, کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ تو تمہارے عمل کو پرکھنے کے لیے ہے. اس کے بعد یاد رکھنا کہ سبب اور ذریعہ اصل نہیں ہے, بلکہ اس میں اللہ کا حکم اصل ہے. اللہ کا حکم اصل ہے, کامیابی حکم میں ہے, سبب میں نہیں ہے. ان احکام کو اسباب گرویا گیا ہے, ان احکام کو اسباب گرویا گیا ہے تاکہ بندہ اسباب سے گزرے. اسباب سے گزارا ضرور ہے لیکن اسباب پر وعدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے دعوت اس کی دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ اور وعدے حکموں کے ساتھ, اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے. قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں, اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے عبادات دی گئی ہیں. آپ ان ساری کو غور کریں جو جیل کے اندر تھے, اور جیلر نے پانی دینے سے انکار کر دیا, اور صحابی کو غسل کی حاجت پیش آئی, صحابی نے عرض کیا, صحابی نے کہا کہ مجھے غسل کے لیے پانی چاہیے. اس نے کہا نہیں, غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا, پانی ملے گا صرف پینے کے لیے, اور پینے کا پانی اتنا تھوڑا کہ اس سے غسل نہیں ہوتا. صحابی نے کہا کہ مجھے آج کا اور کل کا پانی اکٹھا دے دو, میں 24 گھنٹے پیاس کو صبر کر لوں گا, لیکن نماز کو صبر بھی کر سکتا. یہاں تو چھوٹے چھوٹے بہانے نماز پڑھنے کے. میں نے کہا تو پیاس کو صبر کر لوں گا, 24 گھنٹے پیاسا رہ لوں گا, لیکن مجھے آج کا کل کا پانی اکٹھا دے دو تاکہ میں غسل کر لوں, کیونکہ مجھے نماز پڑھنی ہے. جیل نے کہا نہیں, آج کا پانی آج ملے گا, کل کا پانی کل ملے گا پینے کا, غسل کا پانی نہیں دیں گے. اور ایک جگہ اکٹھا پانی نہیں ملے گا. صحابی جیل کے اندر, اے اللہ مجھے تیرا فریضہ ادا کرنا ہے. روایت میں ہے کہ بادل جیل میں داخل ہو کر برسا صحابی پر, نظام عالم تو تمہارے تابع ہے, تابع تو ہو, نظام عالم تو تمہارے تابع ہے, تم تابع تو ہو. اس لیے میرے دوست عزیزوں میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا بھائی واحد راستہ ہے یہ کہ کائنات سے یقین دلوں سے نکلے. اس لیے کہ جس نے اپنے اللہ کے درمیان کائنات کو ذریعہ بنا لیا, اللہ تعالیٰ سے کائنات میں لے کے نمٹا لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہو, ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ. سب سے بڑی ایمان کی علامت حیا ہے. سب سے بڑے حیا والے عثمان اور سب سے بڑے ایمان والے عثمان, حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر ہوا ہے خلقے پر, حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا تمہارے حلقے میں مشہور بیٹھا ہے کہ اگر اس کے ایمان کو ایک بڑے لشکر پر تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. اس لیے سب سے بڑے حیا والے عثمان کہ ایمان کا تقاضا حیا ہے, اور سارے دین کا مدار حیا پر ہے, سارے دین کا مدار حیا پر ہے. اس لیے میرے نزدیک بے حیا وہ شخص نہیں ہے جو کھل کر گناہ کرے, بے حیا وہ ہے جو چھپ کر گناہ کرے. جو کھل کر گناہ کرے وہ تو انسان ہی نہیں ہے, اس کو بے حیا کہنا بیکار ہے. جو گناہ چھپ کر کرے وہ بے حیا ہے, اس لیے کہ اللہ سے زیادہ شرمائے جانے کا کوئی مستحق نہیں ہے, اللہ سے بڑھ کر شرمائے جانے کا کوئی مستحق نہیں ہے. سب سے زیادہ حیا کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. یوسف علیہ السلام کو, یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے برائی کی طرف مائل کیا, اس سے پہلے اس نے اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا. یوسف علیہ السلام مجھے کیا کر رہے کہ میرا بت دیکھ رہا. یوسف علیہ السلام کو خیال ہوا کہ یہ اپنے پتھر کے بت سے شرما رہی, تو مجھے اپنے حق سے رب سے کتنا شرمانا چاہیے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان کی علامت حیا ہے. اپنے اندر ایمان کیا دعوت کے ساتھ ساتھ ایمان کی علامتوں کو غور بھی کیا کرو. یہ نہیں کہ بیان کر لیا اور فارغ ہو گئے, یہ دیکھا کرو کہ علامت ایمان میرے اندر کتنی ہے. ایک صحابی نے پوچھا نا آپ سے یہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں, فرمایا جب سیکھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کے تو مومن ہے. یہ علامت ہوتا ہے ایمان کی. خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کے تو مومن ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے بیانات اور مذاکرے اصل تربیت کے لیے ہیں, اصل تربیت کے لیے ہیں. ایمان کہ ایمان اپنی صفات کے ساتھ ہے. ایک جماعت آپ میں حاضر ہوئی, آپ نے فرمایا تم کیا ہو, فرمایا کون ہو تم کیا ہو, سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے رسول اللہ ہم سب ایمان والے ہیں. فرمایا تمہارے مومن ہونے کی کیا علامت ہے؟ عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. کتنا آسان دین ہے, کتنا آسان دین ہے. عرض کیا ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں, ان 15 میں سے 5 پر ہمارا ایمان ہے اور 5 پر ہمارا عمل ہے اور 5 ہمارے زمانے جاہلیت سے ہیں. آپ نے فرمایا وہ 5 کیا ہیں جن پر تمہارا یقین ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر. کتاب پر ایمان لانے اس کو نہیں کہتے تھے وہ کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ تو غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب یہ بھی جانتے ہیں. مسلمان کا یہ کہنا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے, نہیں, مسلمان کے ایمان لانا یہ نہیں ہے. اس قرآن کو آخری کتاب تو مشرکین مکہ اتنے یقین سے جانتے تھے کہ حسد کرتے تھے, حسد کرتے تھے کہ یہ کتاب طائف اور مکہ کی بستی کے نیچے بڑے سزا پر کیوں نازل کی گئی, ان پر کیوں نازل کی گئی ہے, جانتے تھے اس لیے حسد کرتے تھے. کتاب پر ایمان لانا اس کو کہتے ہیں کہ اس کے حلال کو حلال سمجھ کر اس پر چلنا اور اس کے حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچنا. اس کو کہتے ہیں قرآن پر ایمان لانا. تعالی من استحل محارما, جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا, جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. یہ فرمایا آپ نے غیبت کہنے والے سے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے کہ ہم ایمان لائے اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر اور ایمان لائے آخرت کے دن پر. اس طرح ہمارا ایمان ہے. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جس پر تمہارا عمل ہے؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بات چلایا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں. ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جس کو انہوں نے عمل میں شمار کیا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں خیال دل میں عقیدے میں نہیں بلکہ اس کو عمل میں شمار کیا ہے کہ ہم عملاً اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. دیکھو ایک ایک لفظ غور کرنے کا ہے. ہم نماز قائم کرتے ہیں. نماز کے قائم کرنے کے کی دو ذمہ داریاں ہیں امت پر. ایک نماز کو درست کرنا یہ انسانی ذمہ داری ہے اور ایک نماز کو رائج اور دنیا میں جاری کرنا یہ امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے. یہ امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے. ایک حدیث ہے میں نے اسے بہت دیا اور بہت مشہور ہے اور اس کا ایک ہی مفہوم زیادہ مشہور ہے کہ پوری امت, پوری کی پوری امت ایک جسم کی طرح ہے, ایک جسم کی طرح ہے. پوری امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. اگر ایک عضو میں پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو اس کے لیے آنکھ جاتی ہے. ہم نے کبھی اس حدیث کو اس اعتبار سے غور نہیں کیا کہ اگر امریکہ میں, یورپ میں, دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان کلمہ سے ناواقف ہے, یہ نماز سے جاہل ہے, یہ نماز سے غافل ہے, تو پاکستان, ہندوستان میں رہنے والا مسلمان اس کے لیے بے چین ہو. کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اس حدیث کا مفہوم, کیونکہ اگر یہ روایت صرف جسمانی تکلیف کے لیے، ایک مسلمان کی جسمانی تکلیف کے لیے دوسرا مسلمان بے چین ہو، اگر روایت اسی کے لیے ہے تو ایک مسلمان کی جسمانی تکلیف سے بہت سے غیر مسلم بھی ایسا دل رکھتے ہیں کہ انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، کہیں مسلمان قبر پر دیا جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں کوئی اور آفت آ جائے، تو غیر مسلم بھی افسوس کرتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ امت ایک جسمانی تکلیف کے اعتبار سے جسد واحد کہا گیا اس کو، تو وہ دین کے عبادات کے دنیا میں اجتماعی طور پر قائم ہونے کے اعتبار سے یہ امت ایک قسم کے اعضا کی طرح نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ اگر تو غور کرو تو شاید ہماری ضرور سے زائد کمائیاں، ہمارا ضرور سے زائد سونا، ہمارا ضرور سے زائد تفریح اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنا، شاید کبھی ہماری مجلسوں میں یہ غم اور یہ فکر بھی داخل ہو امت کا. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی علامتیں بتایا کہ نماز قائم کرتے ہیں، کہ نماز قائم کرنا یعنی بے اعتبار امت کے دنیا میں نماز کا زندہ ہونا، اور نماز قائم کرنا بے اعتبار اپنی ذات کے نماز کو ایسا درست کرنا، نماز کو ایسا درست کرنا کہ اس کی درستگی دین اور دنیا کے ہر شعبے میں نظر آئے. نماز کی درستگی دین اور دنیا کے ہر شعبے میں نظر آئے، یہ نماز کے نماز ہونے کی علامت، نماز کے صحیح ہونے کی علامت ہے، اور یہ نماز کے لیے شرط ہے. جس کی نماز کی درستگی دین اور دنیا کے شعبوں میں نظر نہ آئے، وہ سمجھ لے کہ اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی، بہت مشکل سے آئے گی سمجھ میں، کیونکہ مجھے کہنا نہیں آتا. جس کو اپنی بے دینی کے اسباب دیکھنے ہوں، وہ اگر نماز پڑھتا ہے تبھی نماز دیکھ لے، ماحول کو شیطان کو الزام دینے سے کوئی فائدہ نہیں. بلکہ سب سے پہلا سبب نمازی کے بعد اس کے دین کے بگاڑ کا اس کی اپنی نماز ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز درست ہو اور دین درست نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. من اقامہ فقد اقام الدین، آپ کی بات اس طرح سچی ہے جس طرح قرآن کی آیت سچی ہے کہ جو نماز قائم کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا. اس لیے عبداللہ بن مسعود ابن عباس دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہ روکے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. یہ نماز کہ اللہ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے جس سے بندے کا استعمال اللہ کی جہاد پر آ جاتا ہے. حضرت قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں خود سے آگے بن جاتا ہوں. اس لیے بہت غور کرنا پڑے گا، اپنی نمازوں پر وقت کیا تو ہماری اچھا کو محفوظ ہے کہ میری محنت کا مقصد ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنا ہے. اب کا حال ہمارا یہ ہے کہ جس جی نماز پڑھو بیان میں تو ابھی مغرب کی نماز کے بعد یہ سوچ رہا تھا، افسوس نہیں کر رہا تھا، میں کہ یہ ہر سال جمع ہونے والا مجمع ہے، دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے، میری تو ابھی دو رکعت نہیں ہوئی، تیس بجے میں نے چھ رکعت اولین کی جلدی کیسے پڑھ لی؟ پورے مجمع میں سے ایک کا بھی مغرب کے بعد کی چھ رکعت اولین کا چھوڑ دینا اس بات کی کھلی علامت ہے کہ دعوت کے کام سے کوئی مناسبت نہیں ہوئی. دعوت کے کام سے کوئی مناسبت نہیں، میری دو رکعت ہوئی مختصر، اور ڈاکٹر نوشاد کی آواز آ گئی کہ بھائی آگے ہو کے بیٹھے، میں سوچے پڑ گیا, میں نے کہا ہمارے مجمع نے چھ رکعت عوابین پڑھ لی ہے نہیں, کیوں؟ ایک بات عرض کروں اگر بری نہ لگے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم بڑے کام کی طرف جا رہے ہیں اس لیے چھوٹا کام ہے اسے چھوڑ دو, یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور یہ استدراج کا سبب ہے. دعوت کے کام میں لگنے والے کا نفی عبادات کو ہلکا سمجھنا استدراج کا سبب ہے. استدراج کہتے ہیں اس طرح گمراہی کی طرف جانا کہ جس سے گمراہی کا شعور نہ ہو. میں حیران ہو گیا, میں نے اتنا بڑا مجمع ہے یہ کام سے خوب وقت لگایا ہوا ہے, واقف ہے, انہوں نے چھ رکعت عوابین پڑھ لی. یہ چھ رکعت عوابین سے پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا اجر ہے. لیکن اصل میں وہی کہتا ہے پہلی بات کہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر نہیں ہے, دعوت عبادت کو جمع کرنے پر نہیں ہے. اس لیے رات دن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے سنانے لگے کہ حضرت نے مجھے بچھا دیا نظام الدین میں آنے والے کے استقبال میں. میں نے دیر تک انتظار کیا کوئی آگے, جب کوئی نہ آیا مغرب کے بعد میں نے جا کے عوام کی نیت باندھی. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی مسجد کے دروازے سے داخل ہوا, مٹکے سے پانی کیا اس نے اور پانی پی کے وہیں سے واپس ہو گیا. حضرت وہیں سے چیخے, ارے کوئی ہے, ارے کوئی ہے جسے دیکھے, ارے کوئی ہے جسے پکڑے, ارے کوئی ہے جسے دعوت دے. وہ چلا گیا. اسی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے کان میں آواز پڑی حضرت کی, تو میں آیا پر بہت غصے میں تھے, اس لیے کہ حضرت کے نزدیک ایک نئے آدمی کا آ کر چلا جانا, اس کو اس کے کان میں دین کی دعوت پڑے بغیر, یہ حضرت کے نزدیک بڑے نقصان کی چیز تھی, بڑے نقصان کی. مجھے صاحب نے کہا میں تو ابھی بڑھ رہا تھا. حضرت غصہ آ گیا, حضرت نے فرمایا قیامت میں جب یہ پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ اس صاحب نے کیا حضرت کیا آواز نہ پڑھتا؟ اتنا کیوں نہ پڑھتے آواز, عوامین کیوں نہ پڑھتے؟ حضرت میں عوامین پڑھتا اسے دیکھتا. حضرت نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام پر صحابہ کی جماعت بناتے تھے, تم اپنے ساتھ ایک آدمی کو لیتے, اس سے کہتے کہ میں ذرا عوامین پڑھ لوں تو اس کو دیکھ لے, آنے والوں کو تو آنے والوں کو دعوت دیجیے میں عوامین پڑھ لوں, کیونکہ آپ کو غور کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو میرے ساتھ لیا, کئی نسب جائے گا کثیرا مرض کو اگر کثیرا, اس لیے لیا ہے ساتھ تاکہ میں نمازی بھی زیادہ پڑھے اور ذکر بھی زیادہ کریں, کئی نسب جائے گا کثیرا تاکہ نماز زیادہ پڑھے. تمہاری یاد تب لڑ گیا انفرادی دعوت بلکہ ان کا ملفوظ چھپا ہوا ہے, چھپا ہوا ملفوظ ہے ملفوظات میں, کہ میرے نزدیک نئے سے نئے آدمی کو دعوت دینا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز سے مشغول ہے اور کوئی نہ کوئی نیا آدمی آ کر واپس جانے لگے اور اس کام جی کی بات نہ پڑی ہو تو اس کو چاہیے نماز چھوڑ کر اس کو روک لے, نماز چھوڑ کر اس کو روک لے. اگر وہ رکنے والا ہے تو نماز پوری کر کے اس کو دعوت دے, اگر جانے والا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے پھر نماز دوہرا دے. اتنی اہمیت تھی افراد دعوت کی. لیکن ہم ان دونوں چیزوں کو جمع نہ کر سکے. بیان ہے عوامین چھوڑ دو, مشورہ ہے عوامین چھوڑ گئی, لمبے لمبے بیان ہوئے تازی چھوڑ گئی, کہ بیان سے تھک کر آرام کریں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے تھکنے کے بعد عبادت میں لگتے تھے, اور اس تھکا دینے والی دعوت کے بعد کی عبادت وہ دعاؤں کو قبول کراتی تھی. اس لیے ترتیب بتائی تھی اللہ نے اذا فرغ کفن پر غیر ربی کا فرغ کہ نبی جی آپ دعوت سے فارغ ہوں تو چلا لگے آپ کو عبادت میں اور عبادت کے بعد پھر تو آنے لگے غیر ربی کا فرغ اسے میں نے عرض کیا نمازوں کے اندر کمال پیدا کرو اور خشوع پیدا کرو اس لیے کہ ساری زندگی کی اصلاح کا ایک ہی راستہ ہے نماز اور ساری زندگی کے بگاڑ کا ایک ہی ذریعہ ہے نماز کا بگڑنا اس لیے فرما دیا خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق کی مسجد میں نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر جو 40 سال سے نماز پڑھتا تھا فرمایا اگر اسی نماز پر مر گیا تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ایک صفت یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے نماز ہے تو انہوں نے سوال کیا ان کی اپنی ایمان سے بات کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں میرے دوستو عزیزوں اگر دنیا کے مسلمان مالدار صرف زکات ادا کر دیں تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا مسلمان اور کوئی مسلمان ننگا نہیں رہ سکتا اگر مسلمان صرف زکات ادا کر دیں صرف زکات ادا کر دیں زکات کی ادائیگی یہ نہیں ہے کہ تاجر کو کمانے سے فرصت نہیں ہے وہ کہیں لے جا کے زکات کا مال ڈال دے اور جس طرح چاہیں اس کو خرچ کر دیا جائے بلکہ ہر مالدار کو چاہیے کہ وہ فقراء کو بجا کے خود تلاش کرے اور زکات مستحق کو اپنے ہاتھ سے لے جا کر دے مجھے ایسا کو مجبور ہے کہ اگر مسلمان زکات کو ادا کرنے لگے اور مستحق کو اپنے ہاتھ سے لے جا کر دے تو یہ زکات کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا اتنی زکات کی برکتیں ہیں یوربی صدقات کا تو کوئی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا دیں گے لیکن اس زمانے میں تاجر کو کمانے سے فرصت نہیں ہے کہ وہ زکات دینے کے لیے مستحق کو تلاش کرے حالانکہ زکات کی ادائیگی کے لیے مستحق کو اس طرح تلاش کرنا چاہیے جس طرح نمازی آدمی صحرا میں وضو کے لیے پانی تلاش کرے کہ پانی تلاش کرو تاکہ وضو ہو نماز صحیح ہو جس طرح نماز کی ادائیگی کے لیے پانی کی تلاش ہے اس طرح زکات کی ادائیگی کے لیے مستحق کی تلاش ہے مستحق کو تلاش کر کے زکات اس کو لے جا کر خود دینا اور جو زکات لے کر مال پاک کیا ہے اس مال کو خیر کے کاموں پر خرچ کرنا یہ تھا صحیح طریقہ اس زمانے میں خیر کے کام پر خرچ ہو رہا ہے فقراء کا مال اور شادیوں پر برفداریوں پر اور بیجا اسراف اور خواہشات پر خرچ ہو رہا ہے باقی ہوا مال یعنی سارا نظام الٹا ہو گیا ہے باقی ہوا مال خیر کے کاموں کے لیے تھا کہ باقی ہوا مال مدارس پر لگاؤ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو شخص اپنے پاکیزہ مال سے علم کی خدمت نہ کرے اس کو اس فریضے سے محبت نہیں ہے اور فرائض سے محبت نہ کرنا عشق ہے فرائض سے محبت نہ کرنا عشق ہے زکات فقرا پر خرچ کرو اور جو مال مزکہ ہے پاکیزہ مال ہے اس کو خیر زکات میں خرچ کرو پھر دیکھو برکتوں کے دانے اللہ کیسے کھولتے ہیں اس زمانے میں ترتیب الٹی ہو گئی ہے لوگ باقی مال کو خواہشات پر خرچ کرتے ہیں اور مال کے میل کو خیرخواہ پر خرچ کرتے ہیں. یہ میرا مال ہے زکات کا تو خیر کا مل جائے. میرے پاس آئے ایک صاحب زکات کا مال لے کر کہ زکات کا مال ہے کسی خیر دکان میں لے کر دو. میں نے کہا خیر دکان میں یہ مال کا میل خیر دکان کے لیے تیری ہمت کیسے ہوئی کہ خیر دکان کے لیے مال کا میل لے کر آیا؟ اس مال کے میل کو کسی مستحق پر لے جا کر خرچ کر یہ اس کے لیے مضر نہیں ہوگا. یہ اس کا حق ہے تیرے ذمہ ہے کہ تلاش کر مجھ سے اس کو خود پہنچا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی گھر سے اچانک کھانا منگوا دیا کرتے تھے اس گھر کی حالت کو دیکھنے کے لیے کہ یہ حالت کی ضرورت ہے یا تربیت کی ضرورت ہے. کہ اس کا کھانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا معیار تو اونچا تو نہیں ہے اور یا اس کا کھانا آپ کے معیار سے نیچا تو نہیں ہے. اگر نیچا ہے تو مدد کی ضرورت ہے, اگر اونچا ہے تو تربیت کی ضرورت ہے. اچانک کھانا منگوا لیتے کسی کے بھی گھر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. اس لیے میرے دوست عزیزو یہ بہت ہی اپنے آپ کو بدلنے کی محنت ہے. یہ ہمارے یہاں جو عبادت کی جاتی ہے وہ بات بطور عہد سے کہی جاتی ہے بطور سچے ہو کے نہیں. جس بات سے دل کے اندر کسی کام کرنے کا عزم نہ پیدا ہو وہ کانوں کی عیاشی ہے. جس بات سے دل کے اندر کسی کام کرنے کا عزم نہ پیدا ہو وہ کانوں کی عیاشی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ زکات کو صحابہ کے زمانے پر لاؤ. آپ جانتے ہوں گے رات کو بچے ہاتھ میں چوری کھیلتے ہیں, چھپن چھپائی کھیلتے ہیں, کوئی پلنگ کے نیچے کوئی دروازے کے پیچھے بچے چھپ جاتے ہیں اور بچے بعض وہ سب کو تلاش کرتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں یہ زکات کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ فقرا چھپتے تھے مالداروں کو تلاش کرتے تھے. اس زمانے میں گرولتا ہو گیا, مالدار چھپتے ہیں فقرا تلاش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مالدار زمانے سے برکتیں اٹھا لی اور فقرا کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیا. کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے غیر استعمال کرتا ہے باوجود قوت کے ہونے کے وہ اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ زکات ادا کرو, زکات ادا کرو. مال کی حفاظت بھی اس میں ہے اور مال کی زیادتی بھی اسی میں ہے. اور یہ کہا انہوں نے کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. یہ پانچ فضلتیں ہماری وہ ہیں جن پر ہمارا عمل ہے اور پانچ ہمارے زمانے جاہلیت سے ہیں, پانچ زمانے جاہلیت سے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت سے ہماری طبیعت میں یہ بات ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے اور ہمارے اندر شکر ہے. اللہ اکبر. اگر یہ دو صفتیں پیدا ہو جائیں تو کامل ایمان یہی ہے, صبر اور شکر. صبر اور شکر کامل ایمان ہے. یہ ایک روایت میں ہے کہ آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے. یہ ہمارے اندر صبر ہے. میرے دوست عزیزوں اس زمانے میں امت کو نہ صبر کی خبر ہے نہ شکر کی خبر ہے. نعمت آتی ہے زبان سے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر, حالانکہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح تیرا بدن سر سے لے کر پیر تک ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس طرح تیرے سر سے لے کر پیر تک سارے اعضا اللہ کی عبادت میں زیادتی کریں اس کو شکر کہتے ہیں, اس کو شکر کہتے ہیں. کیونکہ جب یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے عبادت میں زیادتی کی, حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے پچھلے تو آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں عبادت میں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جب اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے تو پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. شکر کا مطلب یہ ہے کہ فراخی میں اللہ کی عبادت زیادہ کرے, اور صبر سے کہتے ہیں کہ تنگی میں اللہ کے حکم کو نہ توڑے. تنگی میں حکم پر جمنا صبر ہے اور فراقی میں عبادت میں زیادتی کرنا یہ شکر ہے. اس کو صبر شکر کہتے ہیں. لیکن امت کو صبر کی خبر نہیں ہے. میرے دوست عزیزوں, صبر کیا کرو تقوی کے ساتھ. امت صبر کر رہی ہے گناہوں کے ساتھ. جتنا جتنی امت کر رہی اور پس رہی اور کتنا امت کا خون دے رہا, اس سب کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے حال کا علاج حال سے کر رہے ہیں, حال کا علاج حال سے کر رہے ہیں. حالانکہ حال کا علاج اعمال سے کرنا تھا. یہ حال کا علاج حال سے کرتے ہیں اور منتظر ہیں کہ حالات یہ حالات رنگ لائیں گے. صحیح بات یاد رکھیو, جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے کبھی نہیں بدلتے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر کرنے سے کبھی نہ بدلیں گے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر کرنے سے کبھی نہ بدلیں گے. اور سمجھتے ہیں جس لائن کا حکم چھوڑا ہے اس لائن کا حکم پورا کر دو, اللہ تعالیٰ اس لائن کے حالات کو درست فرما دیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر حالات لاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف چلے. وہ تو رخ بدلنے کے لیے حالات لاتے ہیں. اس لیے ہم اپنے حال کا علاج حال سے نہ کریں, اپنے حال کا علاج اعمال سے کریں. جب کوئی حال آئے سب سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ کا کون سا حکم ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے یہ حال آیا ہے. اسے میرے دوست عزیزوں صبر کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے. ان تصویروں میں سے تقو لائے رکم کہ شیا ان یہ تقوی یہ صرف قرآن جانے دیکھو گے صبر اور تقوی ساتھ ملیں گے. لیکن امت کے زمانے میں صبر کر رہی ہے تقوی کے بغیر, اور تقوی کے بغیر صبر کرنا ایسا ہے جیسا چور کا صبر کرنا پولیس والوں کی پٹائی پر. کہ اس کے صبر سے حالت پوری درست نہ ہوں گے, کیونکہ صبر جو کر رہا ہے تقوی نہیں ہے. اگر صبر کرے تقوی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جلدی حالات بدل دیں گے. یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ہے تقوی کے ساتھ. اللہ نے زلیخا کو ماتحت کر دیا اور بھائیوں کو محتاج بنا کے لائے. اس لیے صبر اور تقوی دونوں ایک ساتھ ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسی پر ختم ہے. انہو من یتقی یصبر, کوئی تقوی اور صبر دونوں ساتھ ملا لے گا اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے. تو ایک علامت ایمان کی یہ بتائی کہ ہمارے اندر صبر ہے اور ہمارے اندر شکر ہے. اور اگر ہمارے دشمنوں کی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. اگر ہمارے دشمنوں کی مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. اور ایک علامت یہ ہے ہمارا ایک صبر ہمارے اندر یہ بھی ہے زمانے جاہلیت سے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. اور ایک صبر یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے. یہ صفات ہمارے اندر ہے. اسے میرے دوست عزیزوں میں نے عرض کیا کہ ایمان کو اس کی علامتوں سے بیان کیا کرو. ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ سب سے بنیادی شرط وہ علم کی ہے. ایمان جہالت کے ساتھ, ایمان جہالت کے ساتھ اگر ہے تو ایمان کی کوئی صفت پیدا نہیں ہوگی. میں اس بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ صفات ایمانیہ کہتے ہی علم کو ہیں. صفات ایمانیہ علم کو کہتے ہیں. صفات ایمانیہ علم کو کہتے ہیں. اس لیے علم اور ایمان کو جوڑا گیا ہے دونوں کے ایک ساتھ. بلکہ روایت میں ہے میں یہ دے علم اور ایمان نہیں ہوتی اللہ, کہ جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے. اس لیے میرے دوست عزیزوں علم حاصل کرو کہ علم نماز کی طرح فرض ہے, اور نماز اور علم کی فرضیت میں بار برابر فرق نہیں ہے. لوگوں نے زیادہ پڑھنے کو علم سمجھا ہوا ہے, حالانکہ ہر شخص ہر مسلمان کا ہر مسلمان مرد و عورت کا اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ رب مجھ سے کیا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, اس کو علم حاصل کرنا کہتے ہیں. اس لیے اتنا علم حاصل کرنا ہر مومن مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے کہ میں نے عرض کیا کہ علم شرط ہے ایمان کے ساتھ، علم شرط ہے ایمان کے ساتھ، اس لیے کہ صرف علم سے ایمان، کہ ایمان علم کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے. ایمان کی صفات ایمانیہ علم کو ہی کہتے ہیں. اس بات کی تحقیق کرو کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، بس جو ہمارا رب چاہتا ہے اس کو اللہ سے رضا کے لیے پورا کر دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے ایمان اخلاص ہے اور علم اللہ کے احکام ہے. یہ علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو. اللہ نے اس ملک کو جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، میں کہتا ہوں اس ملک میں ماں کی رائے کی کوئی چیز نہ ہو، اس سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس علماء ہے. اس سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس علماء ہے. اللہ سے تنہائیوں میں علماء کی عظمت کو مانگا کرو، ورنہ ایک کوشش علماء کی عظمت ایمان والوں کی جلد سے نکالنے کی یہ ایسی منحوس کوشش ہے جو بلا شعور مسلمانوں کے دلوں سے علماء کی عظمت سے نکال دی، جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا سوائے جہالت اور ہلاکت کے. جن میں تاکید کرتا ہوں آپ سب حضرات کو کہ علماء کی مجالس کے محتاج بنو اور علماء کی زیارت سے عبادت یقین کیا کرو. میرے نزدیک علماء کی مجالس اور ان کی صحبت کے بغیر مادی اور رواجی ذرائع سے علم حاصل کر لینا یہ علماء کی صحبت سے محرومی کا سبب ہے اور بڑے فتنے کا سبب ہے، بڑے فتنے کا سبب ہے. متقدمین میں علم کا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ رہا ہے کہ علماء کی مجالس سے علم حاصل کیا جائے. اس زمانے میں لوگ اس کو سہولت سمجھتے ہیں اور میں اس کو نحوست سمجھتا ہوں کہ کسی ذریعے سے علم گھر بیٹھے حاصل کر لیا جائے. حالانکہ ایک مسلمان کا اپنے گھر سے قدم اٹھانا، ایک عالم مفتی کی مجلس میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے قدم اٹھانا، ساری مخلوق کو اس کے لیے دعائے مغفرت مشغول کر دینا ہے اور اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر بچھانا، اس کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آنے سے لے کر واپس جانے تک آپ حضرات کو خوب سمجھنا چاہیے کہ یہ ذرائع، یہ روحانیت، نورانیت اور ان سارے وعدوں سے اور فضائل سے محروم کرنے والے ہیں جو فضائل علماء کی مجالس سے طلب علم کے لیے بتائے گئے ہیں. اب طبیعتیں رواجی چیزوں کی اتنی عادی ہو چکی ہیں کہ اب صحابہ اور تابعین کے طریقوں سے اختلاف اور رواجی طریقوں سے محبت اور اتفاق ہو گیا ہے. میں ضروری بات کر رہا ہوں، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں جہاں دین کی حفاظت اور دین کی تربیت ہے. اس لیے علم کو علماء سے حاصل کرو. میں شروع میں نے عرض کیا تھا کسی دو ذریعے ہیں امت جہالت ختم ہونے کے، ایک علماء کی مجالس اور ایک اللہ تعالیٰ کی نقل حرکت. یہ صحیح طریقہ صحابہ کے زمانے کا ہے کہ علم علماء کی صحبت سے لیا جائے اور امت تک، امت کے پاس جائے جائے عملی طور پر علم کو، عملی طور پر عملی طور پر دین کو لے کر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت، یہ تفقہ فی دین اور علم میں رسوخ پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس وراثت کا تقاضا یہ ہے، اس وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ اس علم کو لے کر بیٹھ نہ جائے طلب والوں کے انتظار میں، بلکہ اس علم کو لے کر پھرا جائے بے طلب بندوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے. میری بات توجہ سننی پڑے گی. بہت اس لیے کہ صحابہ کے دور میں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے کہ یہ سکھانے والے ہیں بیٹھ کر، یہ پھرنے والے ہیں، ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، لیکن 6 مہینے کا قرض اور 6 مہینے کی نقل حرکت، اس نے طلبہ کی تعداد کو یہاں پہنچا دیا کہ بادشاہ کی بادشاہت بھول گئی ان کا چیخنا اور طلبہ کا جواب دینا. بادشاہ یہ سمجھا کہ میرے مجھ پر حملہ ہو گیا ہے، کہ علم کو نقل حرکت کے ساتھ لازم کیا گیا تھا. میں نے شروع ناز کر دیا تھا کہ دین کے شعبے دعوت کا متبادل نہیں ہے اور دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متلازم ہیں. کیوں؟ میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ دعوت کی یہ نقل حرکت اور یہ محنت، یہ ہر چیز کے اخلاص تک پہنچنے کا مجاہدہ ہے. ہر سمت کی اخلاص تک پہنچنے کا مجاہدہ ہے. یہ ہر چیز کے ہر سمت کی اخلاص تک پہنچنے کا مجاہدہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ علم بھی دو قسم کا ہے، جیسے ایمان کے الفاظ بھی ہیں، ایمان کے اخلاص بھی ہیں. ایمان کے اخلاص یہ ہے کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے، کلمے کے الفاظ بھی ہیں، اس کے اخلاص بھی ہے. کلمے کے الفاظ تو زبانوں پر ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے. بالکل اسی طرح میں نے عرض کیا کہ علم بھی دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. بلکہ صحیح روایت میں ہے، العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. یہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. یہ زبان کا علم یہ ابن آدم کے خلاف مصیبت بنے گا، اور دل کا علم یہ ابن آدم کو نفع دے گا. اللہ کے راستے کی نقل حرکت اور اس نفر سے علم کے اخلاص کے حاصل کرنے کا کیا تعلق ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے صاف فرما دیا قرآن ما کان المؤمنون لینفروا کافرا، کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ سب کے سب یہ باہر کی نکل جائیں. یعنی فرمایا کہ جب نہ نکلے یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. ان شروع یہ حکم عام ہے لیکن یہ ایک بار کی نکلنے کا حکم نہیں ہے, یہ ایک بار کی نکلنے کا حکم نہیں ہے. یہ تو حکم ہے کہ نکلے سب لیکن ایک بار کی نکلنے کا حکم نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والوں کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلے؟ یہ تفقہوا فی الدین, تاکہ یہ دین میں سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرا دے. لکھا ہوا زمانے کہ جب یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کے مطابق عمل کرنے والوں پر اللہ کی کیا رحمتیں ہیں اور اللہ کے احکام کو نصیح کر ان پر عمل نہ کرنے والوں پر اللہ کا کیا عذاب ہے, جب یہ اپنی آنکھوں سے ناکام اور کامیاب لوگوں کا خود مشاہدہ کریں گے تو پھر واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرا سکیں گے. یہ قومهم اور یہ واپس آ کر ڈرائے مقامی لوگوں کو تاکہ مقامی لوگوں میں ڈر پیدا ہو. معلوم ہوتا ہے کہ مقامی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کا نکلنا ان کے تہذیب کو مؤثر بنائے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور آپ کے علم کی مثال بادل سے ہے. آپ کی مثال بادل سے, آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے جو علم ہدایت دے کر بھیجا ہے وہ گھنے بادل کی, اس کی مثال گھنے بادل کی ہے. اور زمین کی تین قسمیں بیان کی ہیں, ایک قسم وہ ہے جو پانی کو جمع کرے, ایک قسم وہ ہے جو پانی پی کر گھاس اور درخت اگائے, ایک قسم وہ ہے کہ پانی برس کر بہ جائے. لیکن پانی سب پر برستا ہے. علماء کو علماء کی مثال بادل سے ہے اور امت کی مثال زمین سے ہے کہ اپنے علم کو لے کر امت پر برسو تاکہ امت سے جہالت ختم ہو. اس لیے علماء کی مثال بادل سے ہے, کنویں سے نہیں ہے. کنویں میں پتی ہے, کنویں میں استغنا ہے, کنویں میں جمود ہے, بادل میں حرکت ہے, بادل پانی ہے زمینوں کا, معمور ہے زمینوں کی طرف, اور بادل میں رفعت ہے, بلندی ہے. کہ تو کی زمینوں کو پانی خود پہنچاؤ. ہم نہیں کہتے, خدا کی قسم کبھی نہیں کہتے کہ دین کے شعبے چھوڑ دیے جائیں, یہ کام عقل ہے, ہم کبھی نہیں کہتے اور نہ کہنا چاہیے, اور جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں نکلیں گے سب لیکن ان سارے شعبوں کا ایسا انتظام کہ جس سے آپ کی دعوت پر جو لوگ علم کے طرف لے کر آ رہے ہیں ان کو علم سکھایا جا رہا ہو. یہ معمول تھا مدینہ منورہ کا, یہ معمول تھا, نکل کر سب تھے. لیکن قرآن نے صاف فرما دیا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ امت کا ایک حصہ نکلے اور واپس, اور یہ واپس آ جائے تو دوسرے نکلے. بلال رضی اللہ تعالیٰ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں, فرمایا اذان کون دے گا؟ حضرت اذان, اذان تو کوئی بھی دے دے گا نہیں, ایک ذمہ داری ہے تمہارے اوپر اذان کی, اذان کون دے گا؟ یہ نہیں فرمایا کوئی اذان دے دے گا. بلال ضرور جاؤ لیکن مسجد کا انتظام کرو. اجران نے آج کی ہمیں شاہج قرض ہیں جنہوں نے قبا کی مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی ہے, وہ میری جب اذان دے دیں گے میں چلا جاؤں, کیا آپ جا سکتے ہو؟ ایک اذان جو جو انتہائی آسان اور ایک عام عمل ہے کوئی بھی کر لے گا. اس کے لیے بھی یہ فرمایا کہ بلا لکھ لو ضرور لیکن موزن اسلام کر کے جاؤ. ہم نہیں کہتے, کبھی نہیں کہتے کہ جن کی شہر چھوڑ دو. نہیں, جو امت طرف لے کر آ رہی ہے ان کو تعلیم دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ اعتبار امت کے ہیں, اعتبار افراد کے نہیں ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں حدیث جس نے آپ نے فرمایا, عجیب روایت ہے, فرمایا یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. صحابہ کے لیے تو اتنی بات بڑی ہو گئی. اس لیے کہ اس زمانے میں ان باتوں کو سننے سے نہ ہمارے دل میں وہ خوف ہے جو صحابہ کے دل میں ہوتا تھا, نہ وہ کیفیت ہے, نہ وہ عمل ہے. صحابہ گھبرا گئے کہ تعجیل حکومت کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے جو جاہلوں کو خود جا کر نہ سکھ رہے ہیں. بات پہنچ گئی علماء صحابہ تک, وہ حاضر خدمت پر حل کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ علماء جاہلوں کو دین سکھائیں انہیں علماء کو دنیا میں سکھا دوں گا. فرمایا ہاں, میں پھر کہتا ہوں علماء جاہلوں کو دین سکھائیں, ان کی دینی تربیت کریں ورنہ میں ان کو دنیا میں سکھا دوں گا. علماء صحابہ نے حل کیا, ابھی فرض غیب نہ یا رسول اللہ, حالات ہم کیے جائیں گے دوسرے کی وجہ سے, جب وہ نہیں سیکھتے تو ہماری کیا غلطی ہے. آپ ان کی بات کر دو رہے ہیں, صحابہ سمجھ گئے کہ آپ کا مقصد یاد کرنے کا ہے کہ جو نہیں سیکھنے کے لیے آتے انہیں زیادہ سیکھنا ہو. اس لیے میں نزدیک تعلیم اور تبلیغ میں کوئی فرق نہیں ہے, جو اس میں فرق کرے وہ ناواقف آدمی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں فرق کرنا جہالت ہے, تبلیغ اور تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے. جا کر سکھانا تبلیغ ہے, آنے والوں کو سکھانا تعلیم ہے. صحابہ نے عرض کیا, صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمیں ایک سال کا موقع دے دیجیے, ایک سال کا موقع, ہم ایک سال میں ان سب کو فقہا بنا دیں گے. جتنے پانی کے چشموں پر پہاڑوں میں اور دیہاتوں میں لوگ بکھرے ہوئے ہیں, دیہاتوں میں جا کر ہم انہیں سب کو فقہا بنا دیں گے ایک سال میں. آپ نے ایک سال کی مہلت دی, آپ نے ایک سال کا موقع دیا, ایک سال میں انہوں نے جا کر سب کو فقہا بنا دیا. امت کی ذمہ داری ہے اور علماء پر زیادہ ہے. امت کو جہالت سے نکالو. جہالت کیا ہے کہ جو چاہو سیکھو سب علم ہے. جتنے دنیا کے فنون ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا امت کا کہ علم کی احادیث کو فنون کی رغبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا, جس سے امت اس دھوکے میں پڑی کہ ہر چیز ہماری چیز علم ہے. نہیں, ہر چیز نہیں, ہر چیز نہیں. علم صرف وہ ہے جس کا تعلق قبر کے تین سوالات سے ہے. سیدھی بات ہے, من ربوں کا, وما دینوں کا, وما قدرت قل فی هذا الرجل, یہ تین سوال قبر کے ہیں. بس سارے علم ان تین سوالات سے ہے. رہے دنیا کے فنون, ان کا تعلق دنیا کی ضرورت سے ہے, اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس کے سیدھے سے انکار نہیں کرتے, لیکن اس کو علم سمجھنا یا اس پر علم کا احتساب اور اجر کی امید کرنا یا اس فنون پر فخر کرنا, کہ دنیا کے فنون پر فخر کرنا تو کفر کا مزاج ہے. دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ تو کفر کا مزاج ہے. دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ تو کفر کا مزاج ہے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کہ جب انبیاء علیہ السلام اللہ کا علم لے کر آئے تو قوموں نے یہ کہا کہ علم ہمارے پاس ہے, تجارت کا, زراعت کا اور صنعت کاریوں کا علم ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس کیا علم ہے, اصل علم یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے. پھر علم ہے وہ اکڑے اپنے علم پر, اپنے فنون پر. اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اللہ نے ہلاک اس لیے کیا قوموں کو کہ انہوں نے نبیوں کے دعوے علم کا مذاق اڑایا. اس لیے میرے دوست عزیزو, علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھ کر آئے تھے اس خیال سے کہ سارے علم و قرآن کا حدیث حاصل کر لیا, چلو توریت ہی پڑھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا کہ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ انصار تلواریں لے کر آ گئے آپ کو غصے کو دیکھ کر کہ کیا بات پیش آئی ہے, کس نے ستایا آپ کو. سارا غصہ عمر پر تھا کہ عمر تم نے توریت کیوں پڑھی, جو علم میں لے کر آیا ہوں اس نے سارے کتابوں کو منسوخ کر دیا اور سارے طریقوں کو منسوخ کر دیا, تمہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ تم نے توریت پڑھی. حالانکہ عمر کا کہ ارادہ اس پر عمل کرنے کا نہیں تھا, لیکن کیا ضرورت پیش آئی توریت پڑھنی, کتنا غصہ آپ کو اس پر آیا. اب اس سے اندازہ کر لو عمر جیسا عالم اگر صرف پڑھنے کے لیے توریت پڑھ لے اس پر اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آیا کہ عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں اسلام میرے طریقے کے اور کوئی نجات کا ذریعہ نہیں اسلام میرے دین کے, اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے اندازہ کر لو کہ عمر جیسے عالم نے اگر توریت پڑھ لی اس پر اتنا غصہ آیا. اگر ہم علم اللہ کا علم حاصل نہ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ سیکھیں تو قیامت میں ہم پر اللہ تعالیٰ کتنا قدرناک ہوں گے اور اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آئے گا. اس لیے علم حاصل کرو علماء کی صحبت سے, علم حاصل کرو علماء کی صحبت سے, اور زندگی کا ہر شعبے کو اللہ کے حکم پر لاؤ. دعوت سے اپنے آپ کو بدلنا مقصود ہے, دعوت سے اپنے آپ کو بدلنا مقصود ہے, کہ دعوت سے اپنے آپ کو بدلنا مقصود ہے. مہاجر وہ نہیں جو بدن چھوڑ کے چلا جائے, مہاجر اسے کہتے ہیں. اب تو جو ہندوستان سے آئے تھے وہ یہاں مہاجر, وطن کا چھوڑنا ہجرت نہیں ہے, ہر اس چیز سے لوگ پھیلنا ہجرت ہے جس سے اللہ نے روک دیا. ورنہ سردیوں میں مختلف ملکوں کے پرندے مختلف ملکوں میں چلے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ مہاجر ہیں, حالانکہ مہاجر صرف وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے اپنے وطن کو اپنے دین کے حفاظت کے لیے چھوڑے. جس ملک میں دین پر چلنے کی عام اجازت ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, وہاں رہ کر بھی آدمی اگر اپنے نفس کے خلاف نہ چلے تو نہ وہ مہاجر ہو سکتا ہے کبھی نہ مجاہد ہو سکتا. اس لیے ہم دل سے اس بات کا عزم کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے, کیونکہ قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے, قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا, وہ قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. لیکن یہ صفات پیدا ہوں گی صحیح محنت سے, اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے جہد پر ہدایت کا وعدہ کیا ہے. جہد وہ نہیں جس طرح میں چاہوں کام کر لوں, اس طرح آپ چاہیں کام کرنے. ہمارے تفسیر کا اثر رہا کہ سارا کام صحابہ کی مشابہت ہے. صحابہ اکرام کا دعوت دینے, دعوت کے کیا جواب تھا, اور دعوت ان کی زندگی میں کیسی اتری ہوئی تھی, اور وہ کیسے دعوت دینے کو ہر دروس میں ختم سمجھتے تھے, اور کیسے صحابہ کی دعوت پر اقوام عالم کو ہدایت ملتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دوست عزیزوں, جتنے نقل و حرکت کے فضائل ہیں صحابہ کرام کی نقل و حرکت کے, وہ سارے فضائل قیامت تک اس امت کی نقل و حرکت کے فضائل ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل خوب بیان کیا کرو, اور دعوت کی دعوت تو ہر حال میں مقدم ہے. میدان قتال بھی پہنچ جاؤ تمہاری دعوت ہی مقدم ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے دعوت تجزیہ پھر قتال, کہ نہیں میں تو کہتا ہوں کہ قتل ہو گئے تو جہنم میں جائیں گے, قتل ہو گئے تو جہنم میں جائیں گے. ہمارا کام یہ نہیں تھا کہ قتل کر کے جہنم میں پہنچ جاؤ, ہمارا کام یہ تھا کہ رو رو کر خوشامد کر کے اللہ سے منوا کر انہیں جہنم سے بچایا جائے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں. ایک صحابی نے ایک آدمی کا پیچھا کیا, اسے کلمہ پڑھ لیا. میرا خیال ہوا کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے, انہوں نے تلوار چلا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ملامت کی, اتنی ملامت کی, اتنی ملامت کی کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں تمنا کرنے لگا کاش میں اسی جگہ ہوتا وہ میری جگہ ہوتا. آپ نے فرمایا تم نے سبھی چیز کی کیوں نہ دیکھ لیا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے, حالانکہ جس چیز کا بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا, یہ وطن تھا اس کا, کیونکہ جس چیز کو بھی دیکھ لے گا تب بھی نہ پتہ چلے گا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے. جب اسے کندھا پڑھوانا ہی مخصوص تھا تو تم نے اسے کندھا پڑھنے کے بعد پتہ کیوں کر دیا. اللہ کیسے صحابہ میدان جنگ میں دعوت دیا کرتے تھے. ادھر روم کی فوج اور چلا جاؤ روم کی فوج کا شکر تعداد, ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوجیں تیار مقابلے کے لیے. لیکن دل میں آتی یہی ہے کہ کاش اسلام لے آئے جانب سے بچ جائے. خالد ولید نے فرمایا جرجا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جرجا اپنے گھوڑے کو آگے لایا, ہر خالد نے گھوڑے کو آگے لایا. فوج سمجھتی رہی شاید دھوکے سے قتل کر دیں گے, لیکن دونوں قریب آ گئے. ایسا روایت میں ہے کہ دونوں گھوڑوں کے چلنے آپس میں مل گئے, کتنا قریب ہو گئے. ہر خالد نے فرمایا کہ جرجا اسلام لے آؤ, ہم تمہاری خیر چاہتے ہیں, اسلام لے آؤ. حالانکہ کوئی نہیں تھا فوج کے ساتھ, جہاز حملہ بھی کر دیتے, لیکن جرجا اس لیے پھر چلا گیا کہ خالد کے دل میں قدر کرنا نہیں تھا, اب خالد کے دل میں دعوت دینا تھا. اسے بے خوف ہو کر آ گیا کہ کیا بات ہے, یہ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کو داعی کی محنت ہر حال میں ہر موقع پر پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جرجا کے دل میں روح کے سپہ سالار کے دل میں اسلام ڈال دیا. جرجا نے نہیں کرنا پڑ دیا, خالد اللہ خیر میں لے گئے, قتل کرایا, دو رکعت نماز پڑھوائی, اسلام میں داخل ہونے کی کوئی فرض نہیں پڑا اسلام مسلمان ہونے کے بعد سے. بغیر کسی فرض کی ادائیگی کے جنم میں داخل ہو گئے, خود سے خود نے حملہ کیا, جرجا اس میں شہید ہو گئے, اسلام میں داخل ہو گئے. میں تو اسے عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو اصل دعوت, دعوت کی دعوت ہے, میدان اقبال بھی دعوت ہے. حکم دین کے احسان کو حضرت اقبال نے کہا دعوت ہے, نہیں تم اسے قتل نہیں کرو گے. صحابہ قتل کرنے لگے تھے, حکم دین کے احسان نے اسلام سے انکار کر دیا, لیکن حضرت اقبال نے کہا کہ نہیں تم اسے قتل نہیں کرو گے, میں اسے امن دے دیا اور لے گئے حاضر خدمت میں. یہ حکم دین کے احسان اسلام سے انکار کر رہا, آپ حکم دین کے احسان کو دعوت, آپ دعوت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے, تھک گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ہی کوشش سے رحم آ گئے. رسول کا خیال ہوا کہ اسلام تو لائے گا نہیں حکم دین کے احسان, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خام خیم آپ کو اس کے پیچھے لگا رہے, آپ دعوت دیتے رہے. حضرت نے عرض کیا کہ رسول اللہ اسے میرے حوالے کر دیے, میں اسے قتل کروں تاکہ یہ ٹھکانے میں پہنچ جائے اپنے جہنم میں جہاں اس کا ٹھکانا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے تو آپ کی, میں نے آپ پر طرف کھا کر کہا تھا, آپ نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی, دیکھا نہیں میری طرف. آپ دعوت دیتے رہے. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے مجرم کہلاتے ہیں, لیکن اس موقع پر حضرت عمر نے کہا اسے میرے حوالے کر دیے, میں کیا قدر کر دوں. آپ حضرت فرماتے ہیں آپ میری طرف دیکھا ہی نہیں, نظر اٹھا کر آپ دعوت دیتے رہے, یہاں تک کہ حسن بن قطان اسلام میں داخل ہو گئے. میرے دوست عزیزوں, مدعو کی ہدایت دائی کی قربانیوں کے مطلوبہ صدا تک پہنچنے پر ہوتی ہے. مدعو کو ہدایت جب ہوتی ہے کہ دائی کی قربانیاں مطلوبہ صدا تک پہنچ جائیں. ہمارے حالات کے بعد تو تعجب ہے, دوسرا گیس کب تک کریں, کتنے دن ہو گئے کرتے کرتے, اب تک تو کچھ ہوا نہیں. مشہوری بیٹھ جائیں گے, ہاں بھی بتاؤ دوسرا گیس کتنے دن ہونا چاہیے. میرے دوست عزیزوں, وہ تو ایک بے قراری بے چینی کی محنت ہے, اس پر اللہ کو ترس آ جاتا ہے, اس پر ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. جب یہ کوئی تنظیم نہیں ہے جس کا تم رس کا نظم بنا کے گشت کرو. مجھے تجھے رقرب اس بات کا ہے کہ تم نے کام کو تنظیم بنا لیا ہے کہ نظم بنا کر گشت ہوگا. نظم سے نہیں گشت ہوگا, وہ تو غم سے گشت ہوگا. غم سے امت کی ہدایت کا غم اس راستے میں کھینچے گرے, اللہ کو یہی ادا پسند ہے جس پر اللہ تعالیٰ قوموں کی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ کی اصل بات ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو داعی بنایا تھا, اور صحابہ ہر حال میں دعوت کو مقدم رکھتے تھے. ہر حال میں دعوت کو مقدم, انبیاء علیہ السلام ہر حال میں دعوت کو مقدم رکھتے تھے. جیل میں عیسیٰ علیہ السلام ان حالات میں دعوت دیتے رہے. جیل میں داخل ہونے والوں کی خاص کی تعبیر بعد میں دی, ان کو دعوت پہلے دی. اس لیے بات کر رہا کہ دعوت کو اپنا مشغلہ بنا لو. روزانہ یہ سوچا کرو کہ آج میں نے بتا دیا خود کتنے لوگوں کو خود دعوت دی ہے, اور یقین کرو, یقین اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے اپنے تزکیے اور تربیت, اور اس راستے کی نقل و حرکت سے توبہ کی تکمیل کا یقین کیا کرو. یقین یقین کیا کرو کہ توبہ اور تزکیے کے لیے نقل و حرکت شرط ہے. شرط آسانی بات نہیں آنے کے لیے مجھے معلوم ہے. سو قتل کرنے والے نے سو قتل ایک راہب کا کیا, کیونکہ راہب نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی, تم نے 99 قتل کیے ہیں. کس نے اسے بھی قتل کر دیا؟ اس لیے کہ راہب وہ ہے جو مخلوق سے کٹ کر خالق کی عبادت میں ہو, جو مخلوق سے کٹ کر خالق کی عبادت میں ہے. جو مخلوق سے خود خود کٹا ہوا ہے وہ مخلوق کو خالق سے کیسے جوڑے گا؟ اس نے راہب کو قتل کر دیا اور سو قتل پورے کر دیے. پھر بیچے توبہ کے لیے, حالانکہ جو آدمی توبہ کے لیے بیچین ہو اس کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. جس کا آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو استغفار کر لے, اللہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اس سو قتل کرنے والے نے ایک عالم سے پوچھا, جا کر عالم سے کہا کہ آپ بتائیے میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا ہاں, توبہ قبول ہو سکتی ہے آپ کی, لیکن آپ کو اس کے لیے اپنی بستی چھوڑ کر نکلنا پڑے گا. بھائی حدیث میں اسی طرح ہے نا, سنیے روایت کبھی نہیں کہاں توبہ ہے آپ کے لیے؟ یہ نہیں کہا عالم نے کیا آپ واپس چلے جائیے, توبہ کر لیجیے, آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیجیے, استغفار کر لیجیے, اللہ معاف کر دیجیے. عالم نے کہا اگر توبہ جاتے ہو تو اس بستی کو چھوڑ کر نکل جاؤ اور فلا فلا بستی میں جاؤ, رک بھی دے کر دیا. یہاں سے نکلا یہاں سے نکلا ابھی آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ موت آ گئی حضرت کو فرشتہ آگے لے جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ میں نکلنے والے کی مغفرت کے لیے اس زمین سے فرمایا تو سمٹ جا جہاں جا رہا تھا, اور جہاں سے آ رہا تھا اس زمین سے فرمایا تو پھیل جا. اور یہ بابر اب کرو نہ بھائی زمین کی, چنانچہ رحمت کا فرشتہ اس کو لے گئے. میرے دوستوں, بزرگ عزیزوں, اس امت کو اللہ کے راستے میں نکل کر اعمال کے فضائل حرمین کی عبادت سے بدل جہاں اونچے بدلائے گئے ہیں, اس کی وجہ صرف یہ ہے, صرف یہ ہے تاکہ یہ امت متحرک رہے. اس امت کا جمود امت کے اقتدار کا سبب بنے گا, امت کا جمود امت کے اقتدار کا سبب بنے گا. اس لیے اس امت کو متحرک بنانے کے لیے اس اللہ کے راستے کے نقل و حرکت کے فضائل اور اس اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کے فضائل حرمین کی عبادت سے اونچے بدلائے گئے ہیں. ہر حال میں یہ فضیلت قیامت تک کے لیے اس امت کے واسطے ہے. یہ بات ذہن سے نکال دو کہ یہ فضائل قتال کے لیے ہیں یا یہ فضائل صحابہ کے زمانے تک کے لیے ہیں, یہ ذہن سے نکال دو. اعمال کو متحرک بنانے کے لیے اور امت کو متحرک رکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل حرمین کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ خود فرمایا کرتے تھے, اے عرب, یہ حجاز مقدس تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے, تم یہاں ایسے ہو جیسا کوئی گزرنے والا مسافر کسی وادی کو سرسبز دیکھ کر اپنے جانور کو چرانے کے لیے کچھ دیر کے لیے چل جاتا ہے تو گزر جاتا ہے. یہ عرب تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے, حالانکہ سب سے مقدس مقام ہے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہاں رہو, فرمایا کہ یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے. امت کو حرکت پر ڈالا گیا ہے, اس امت کا امتیاز ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, اس امت کا امتیاز ہے. اس لیے ان روایتوں پر غور کرو جن روایتوں میں اللہ کے راستے میں نکل کر موت مدینہ منورہ کی موت سے بدر جہاں افضل بچائی گئی ہے. ایک صحابی مدینہ میں وفات پا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ افسوس کی بات ہے کہ اونٹ کی طرح میری ناک سے مدینہ منورہ میں رہ کر روح نکل رہی ہے, کاش اللہ کے راستے میں ہوتا اور کسی زخم سے روح نکلتی. لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے ہے. اس لیے فضائل بتائے گئے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کے تاکہ امت حرکت میں رہے. ایک روایت میں تو ہے, من قرأ الف آیت فی سبیل اللہ کتبہ اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہزار آیت تلاوت کر لے چاہے تین دن کے لیے کیوں نکلا ہوا ہو, وہ بھی فضیلت میں شامل ہے. تین دن کے لیے بھی اگر نکل کر ہزار آیتوں پڑھ لے قرآن کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں جن پر صرف اللہ کا صرف انعام انہیں پر ہے, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. یہ چار قسمیں ہیں, اور ان چار قسموں میں بھی اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا کہ تین قسم محنت کرنے والی ہیں, ایک قسم صالحین کی ہے, تین قسم محنت کرنے والوں کی ہے, انبیاء, صدیقین اور شہداء, یہ تین قسمیں ہیں محنت کرنے والوں کی. اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں نکل کر ہزار آیت تلاوت کرنے والے کو انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کی جماعت میں سے لکھ دیتے ہیں. یہ فضائل اس لیے بتائے گئے تھے, وہ تو حضرت نے منتخب حدیث کو حضرت مرتبی کی مقصد کے لیے کیا تھا, جس میں سے ایک ضروری بات عرض کرتا ہوں. تم اگر صرف اعمال کے فضائل پڑھو گے تو تمہاری طبیعتوں میں عبادات کو لے کر کونے سنبھال کر بیٹھنے کا مزاج بن جائے گا. اس راستے میں صحابہ کی طرح مارے مارے پھرنے کا مزاج نہ بنے گا جب تک اللہ کے راستے پھرنے کے فضائل اور حیات السعادہ نہیں پڑھو گے. حضرت کے ان دو تعلیفات کا مقصد یہی تھا, ایک منتخب اور دوسرے حیات السعادہ. ان دو کتابوں سے حضرت چاہتے تھے کہ امت اجتماعی طور پر اس ذمہ داری کے شعور پر آ جائے اور اجتماعی طور پر امت میں اللہ کے راستے کی نقل حرکت صحابہ والے جذبے سے پھر زندہ ہو جائے, ورنہ حیات السعادت عنوانات کا پوری دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے, پوری دنیا میں کوئی بدل نہیں, کوئی تعلیف ہے ہی نہیں, کوئی تعلیف ہے ہی نہیں. حیات الصحابہ سے جس صحابہ کو بیان کرنا نہیں چاہتے تھے, حیات الصحابہ سے امت کو صحابہ والی نقل حرکت اور صحابہ والے جذبے اور ان کو قربانی پر لانا چاہتے تھے. یہ اس کتاب سے اس کا مقصود تھا. اسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فضائل اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل آزاد خوب کرا کرو. ہماری جماعت میں تربیت اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ کے نکلنے کے فضائل, صحابہ کے نکلنے کے آداب, صحابہ سے اللہ کے راستے میں نکلنے والے اعمال وہ براہ راست روایتوں سے اور احادیث سے نہیں سنے جاتے. اسے میں تاکید کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. اور دیکھو ایک ضروری بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس راستے میں پیدل چلا کرو, جتنا ہو سکے اس راستے میں پیدل چلا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے, یہ کوئی الہی بات نہیں ہے. جب اللہ کے راستے میں اپنے پیدل چلنے سے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے جو اللہ کے غصے کا سب سے بڑا مظہر ہے, تو جو اللہ کے غصے کے مظاہر جو دنیا میں ہیں, زلزلوں کی شکل میں, طوفانوں کی شکل میں, قتل کی شکل میں, بیماریوں کی شکل میں, مختلف قسم کے مقدمات اور حالات کی شکل میں, یہ سارے غصے کے مظاہر یہ اللہ کے راستے کے پیدل چلنے سے کیوں نہ ختم ہوں گے, جب جہنم جو سب سے بڑا مظہر اللہ کے غصے کا وہ حرام کر دی جاتی ہے اللہ کے راستے کی پیدل نقل حرکت سے. اس کا یقین رکھو. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں پیدل کو مقدم رکھو اور نقل حرکت میں کمی کو جرم سمجھا کرو. دیکھو میری یہ بات بہت ضروری ہے, اللہ کے راستے کے خروج میں کمی کرنے کو جرم سمجھا کرو صحابہ کی طرح. حضرت ابن مالک کا واقعہ صرف واقعہ سنانے کے لیے نہیں تھا, امت کو بتانے کے لیے تھا قیامت کے واسطے, کہ یہ بات قیامت تک کے لیے ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج میں تاخیر کرنا بلا عذر یہ اللہ کے رسول اور تمام صحابہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اس واقعے سے بتانا تھا, اس واقعے سے بتانا تھا امت کو. یہ میں آپ کو سچی بتاؤں, ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ خروج قتال کے لیے تھا, یہ خروج قتال کے لیے نہیں ہے, اس لیے اس کی وہ فضیلت نہیں جو فضیلت اس کی تھی. کسی نبی کی سیاست کا مقصد, کسی صحابی کے خروج کا مقصد امت کو قتل کرنا کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. امت کو تو جہنم سے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے نبی علیہ السلام کو. آپ کسی روایت میں ہے, تم کسی کو قید کر کے قتل کر کے میرے پاس لاؤ, مجھے اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ تم اسے مسلمان کر کے میرے پاس لاؤ. مجھے اس کا بہت ہی قلق ہے کہ جتنے خروج کے فضائل تھے انہیں قتال پر محمول کر کے چھوڑ دیا گیا. صرف انفرادی اعمال کے فضائل پڑھ کر جو سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں لگنا تو دین سیکھنے کے لیے ہے, اس میں شروع میں کر چکا میں یہ ایسا کا محسوس. سب سے تبلیغ میں نکلنا جو وہ تو کلمہ نماز سیکھنے کے لیے ہے, جو نکل کے سیکھ لیتے ہیں وہ دوبارہ نکلنا نکلنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے, جو سیکھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جاہلوں کی تعلیم کے لیے مدد کا ہے تبلیغ. بالکل نہیں, یہ بات نہیں ہے. خروج مزاج خود مقصود ہے اور نفر اللہ کا امر ہے, نفر اللہ کا امر ہے. امت میں اصلاح پھیل رہا ہو اور یہ اپنی ذاتی انفرادی عمل میں مشغول ہو, یہ اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کے خروج کے فضائل زیادہ بیان کیا کرو, اور جہاں صحابہ کے نکلنے میں تاخیر پر اللہ تعالیٰ جو کتنی ناراضی ہوئی ہے اس کو بھی بیان کیا کرو, تاکہ امت سمجھے کہ اللہ کے راستے کے نقل و حرکت میں کمی کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اسے تو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں, یہ بہت فکر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ بہت فکر کی بات ہے کہ ہم صحابہ کی نقل و حرکت کو ان کے زمانے پر محمود نہ کریں, بلکہ صحابہ کی نقل و حرکت کو قیامت تک کے لیے یقین کریں اور اپنی نقل و حرکت کو ان کی مشابہت یقین کریں. اور سمجھتے کتنی صحابہ کی مشابہت آئے گی, اتنی ہدایت, اتنی ہدایت کے فیصلے ہوں گے. شروع کی بات عرض کر رہا ہوں کہ رواجی طریقے پہنچے امت تک دین کا پیغام پہنچا دینا, یہ ہر چیز اتمام و حجت اور ذمہ داری کا پورا ہونے اور ہدایت کے پھیلنے کے لیے ہر چیز کافی نہیں ہے, ہر چیز کافی نہیں ہے, کافی نہیں ہے, نہیں یہ راستہ ہی نہیں ہے. میں کیسے سمجھاؤں, یہ راستہ ہی نہیں ہے, یہ راستہ ہی نہیں ہے. لوگ چینلوں کے ذریعے اسلام پھیلا رہے, دیش کے ذریعے علماء سے استفادہ کر رہے, یہ راستہ ہی نہیں ہے, یہ راستہ ہی نہیں ہے. ہاں, انہیں کس طرح سمجھاؤں, علماء کی صحبت اٹھاؤ اور علم کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کر نکلو. گناہوں کی ذمتوں کے ساتھ علم کا حصول ممکن نہیں ہے. مجاہد ہے وہ شخص جو اب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلے, ورنہ جتنی رواجی چیزیں ہیں انہوں نے تو عمل کا نور ختم کر کے رکھ دیا, اور نور ہی نے ختم کر دیا بلکہ اپنی ظلمت داخل کر دی, اس نے ظلمت داخل کر دی. وہ تو اصل میں دلوں سے تقویٰ نکل گیا ہے, اس لیے لوگ رواجی چیزوں کی تعویلات کرتے ہیں. دلوں سے تقویٰ نکل گیا, دلوں سے تقویٰ نکل گیا, اس لیے رواجی چیزوں کی تعویلات کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تو استعمال پر ہے, ہم کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ کوئی چیز استعمال کے اعتبار سے نہیں ہے, ہر چیز بنائے جانے کے اعتبار سے ہے کہ اس چیز کو کیوں بنایا گیا تھا, کس کام کے لیے, جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کام کے لیے استعمال کرو. قرآن قرآن میں پڑھا کرو, قرآن میں دیکھ کر. اکرم ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ وہ قرآن کو آنکھوں میں رکھتے, سینے سے لگاتے, بار بار کہتے میں رب کا کلام, میں رب کا کلام. حضرت عثمان کا قرآن پھٹ گیا تھا زیادہ دیر تک پڑھنے کی وجہ سے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رواجی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ انہوں نے اعمال کے نور کو تلب کر لیا ہے اور ظلمتیں پیدا کر دی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آلات اپنے اندر ان مقاصد کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں جن مقاصد کے لیے آلات بنائے گئے ہیں. آپ چاہے کسی بھی نئے کام کے لیے استعمال کریں, وہ ظلمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی, وہ ظلمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. تو کیا بات کروں, دلی کی جامع مسجد پر کسی بڑے قاری کا, قاری باسط کا ہے جس کا, وہ ٹیپ آ گیا اور کچھ لوگ بنگلہ والی مسجد سے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی کبھی کیا کہ مشین میں سے انسانی آواز آ گئی, چلو سنے جاتے. اور پھر اتنے بڑے قاری کی خراب وہاں جو جا کے اس کا ٹیپ پر سنا قرآن, تو وہاں سے کسی نے انہوں نے اس کا شکایت کر دی کہ حضرت آپ کے یہاں سے چار پانچ آدمی وہ یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی مشین پر قرآن سن رہے ہیں. پہلے دلوں میں تقویٰ ہوتا تھا تو تقویٰ ہوتا تھا تو الٹی جھوٹی تعبیلات نہیں ہوتی تھی, سیدھی سیدھی بات جانتے تھے لوگ تقویٰ کی وجہ سے, کیونکہ دلوں میں تقویٰ ہونا یہ اللہ کے شاعر کی عظمت کا ہونا ہے. یہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا من يعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب, لیکن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا وہ اللہ کے شاعر کی عظمت کریں گے. حضرت کو غصہ کہ اچھا قرآن جیسی کتاب جس کو جبرائیل آپ کے قلب اثر پر اس وقت لے کر آئے جب قلب اثر کو دھو لیا زمزم سے, اور اگر قرآن کو نازل کر دیا جاتا پہاڑ پر تو ریزہ ہو جاتا یہ قرآن کے بوجھ سے اللہ کے خشیے سے. اس قرآن کو یہ دیکھو سن کر آئے بس یہ واپس آئے تو حضرت نے سب کو مرغا بنا دیا, سب کو کان پکڑوا دیا, اور مارتے جاتے تھے روتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اللہ کو کیا منہ دکھلاؤ گے تم, وہ قرآن جس کو ابراہیم اللہ کے یہاں سے لے کر فرشتہ نازل ہوا اس قرآن کو تم غیروں کے مشین پر سنتے رہے. اب کہاں یہ بات ہے نہ کوئی کہنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے. کہو گے تو ایک ذہنی بھی ہوگا کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ میں آج کر چکا ہوں کہ وہ دلوں سے سپا نکل جاتا ہے تو اللہ کے شاعر کی عظمت بھی نکل جاتی ہے, اللہ کے شاعر کی عظمت بھی نکل جاتی ہے. کہاں قرآن کے لیے وضو کر کے وضو کرتے تو فرشتہ منہ سے لگا کے کہتا ایک آیت اور پڑھ لے پھر صحابہ کے طریقے پر, وہاں تو قرآن کو جمع کرنے کو ہی تیار نہیں تھے صحابہ کہ بھائی ایک نیا کام ہے تو قرآن کو جمع کیا جائے, اسی میں خراب ہو گیا کہ بھائی صحابہ کرام دنیا سے جا رہے ہیں قرآن مختلف جگہ بکھرا ہوا ہے, ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے سینے میں ایسی آیت رہ جائے اور وہ مر جائے, لہذا قرآن کو لکھ کر جمع کر لو. اس پر بھی صحابہ کو اطمینان نہیں تھا کہ میں جس طرح بات نہیں کے زمانے میں تھا اسی طرح رہنے دو, میں شکایت کر رہا ہوں کہ بھائی بات کا پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, بات کا پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, میرے ذمہ کہنا واجب ہے اور کرنے والے کے ذمہ کرنا واجب ہے. ہمارے یہاں تو کوئی بات کہنے کے لیے ہے نہیں, ہمارے یہاں تو ہر بات ہر کام کرنے کے لیے ہے. اس لیے میں کر رہا رواجی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, تم ایک دن کا پیغام لے کر چل کر جاؤ گے نا ایک مسلمان کے پاس, ساری مخلوق لگ گئی دعاؤں میں, اور یہ پیغام تم کسی آگے کے ذریعے پہنچا دو گے اس پر کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملنے والا. پھر میں کر چکا کہ اگر یہ چیزیں اللہ کو محبوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے زمانے میں یہ سارے آلات اور یہ سارے رواجی طریقے زندہ فرما دیتے, پیدا فرما دیتے. اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے شدت سے پرانے کہ بھائی اپنے کام کو سنت کی طرف لے کے جاؤ, اپنے کام کو سنت کی طرف لے کے جاؤ, اپنی مسجدوں کو ایمان کے حلقوں سے آباد کرو. یہ خلاف سنت طریقہ ہے کہ مسجد کو ساتھیوں سے چھوڑ کر خالی چھوڑ کر محض ملاقاتیں کر دی جائیں, یہ خلاف سنت ہے. سنت طریقہ یہی تھا کہ مسجد میں اعمال جاری رہتے تھے اور باہر سے لوگوں کو تعلیم میں اور ایمان کے حلقوں میں بھیجا جاتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں کھلے بازار سے لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیج رہے تھے, دنیا کی ہو یا مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے. اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے سب سے ہر مسجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانے کا عزم کر لو, داخلی مسجدوں کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی مت چھوڑو. ورنہ تمہاری ملاقات برائے ملاقات ہو کر رہ جائے گی, برائے مسجد نہیں ہوگی. ہاں میں نہیں کہتا کہ تم باہر بات نہ کرو, صحیح ترغیب دو مسجد میں آنے کی. مسجد میں آ جائے تو اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہے, اور اگر حضور کرے تو وہاں اس سے ضرور بات کر لو اور ضرور دعوت دو اور ضرور تسلیم کرو. ہر مسلمان کو مسجد کے ماحول میں آنے کے لیے تیار کرو, چاہے وہ کسی بھی حال کا مسلمان ہوگا. وہ ناپاکی کا عذر کرے گا تم سمجھو گے کہ ناپاک مسجد آنے کے قابل نہیں ہے, حالانکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے اور ساری دنیا کے مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہے. پھر ایک مسلمان کو کسی مسجد میں لانے سے حقیر کبھی نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں وہ ناپاک ہے, اسے غسل کروا دو, پاک کپڑا پہنا دو, اسے نماز ادا کرا دو. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اس سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کے اعتبار سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں, مجھے ایسا کہ محفوظ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے بات کا دل سے عزم کر لیں تو کیا اپنی مسجدوں کو ہم مسجد نبوی کے معمول پر حل فرماتے تھے, تم ان کے بیانات پڑھتے ہو اور عملی شکل تمہاری حج کے بیانات سے ہٹی نہیں ہے. آدھا دن آدھی رات یہ بھی قسم کی صحابت جو مسجد کو دیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اپنے ساری کے ساتھ باری لگی ہوئی تھی, تو مسجد میں ہوگا میں بازار میں ہوں گا, تو بازار میں ہوگا تو میں مسجد میں ہوں گا, چکی بنا ہوئی تھی. ہم نہیں کہتے کہ تم کاروبار چھوڑ دو, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا پہلے پارے کو مسجد کے لیے لے لو. اس کا مضبوط ہے کہ بیوی بچے اور کاروبار کو ترک کرانا مجاہدہ نہیں ہے, بلکہ بیوی بچوں کے اور کاروبار کے اشتغال کو کم سے کم کرنا اور امت کو ہدایت پر لانے کے لیے زائد سے زائد وقت حاضر کرنا, اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے, ترک کرنا رہبانیت ہے اور رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. بیوی بچوں کو ترک کرنا یا کاروبار کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے, یہ رہبانیت ہے, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور مجاہدہ کیا ہے کہ ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا اور زائد سے زائد وقت امت کے لیے حفاظت کرنا, یہ مجاہدہ ہے. اس لیے اس بات کا دن سے انشاءاللہ سب عزم کر لو کہ ہم ایک تو اسلام کو کام بنا کے کریں گے اور اپنی مساجد کو مسجد نبوی کے معمول پر آباد رکھیں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ اس کا اہتمام. بس ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ کتنا بچہ بیٹھا ہوا ہے پنڈال کے اندر باہر, سب سے پہلے اس بات کا عزم کر لو جو بیرون جانے کی شرائط پوری کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ملکوں کے لیے تیار کر دیں. یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. ابھی میں عرض کرتا ہوں, یہاں آنے سے کچھ دن پہلے, میں دو ہفتے پہلے کی بات ہوگی, میواد گیا ہوا ہے. ایک میواد کے چھوٹے حلقے کا اجتماع تھا. میں نے کہا میواد والوں سے اگر تمہارا اب تک مال شادیوں اور تمہاری خواہشات پر خرچ ہو رہا, تم سارے چار چار مائیں چار چار مہینے بارہ لگائے ہوئے ہوں, لیکن تمہاری طبیعت پر سوال یہ ہے کہ جب تک یہود و نصارہ کے طریقے پر شادی میں انتظام نہ ہو اس وقت تک میں باہر مجھ سے نہیں جا سکتا جماعت لے کر مغرب کے بعد. بات کی ہم نے کہا میرا دولت سے, ہم نے کہا بھائی اتنے اس مہینے میں چار چار ماہ لگائے ہوئے, بار بار چار چار ماہ لگائے ہوئے, اور مکان میں کام میں جمنے والے ساتھی ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں ملکوں کے لیے. اللہ کی شان سب کھڑے ہو گئے, ایک طرح جمع کیا. ہم نے کبھی جماعتیں چاہیے 5 لاکھ سے 1 لاکھ تک, اس سے کم کی جماعت ہمیں نہیں چاہیے. اللہ کی شان ایک حلقے سے ایک چھوٹے سے اجتماع سے 85 جماعتیں بیرون کی تیار ہوئی. ابھی بھی پچھلے ہفتے کی بات ہے. میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ ایک آدمی اس کام میں وقت لگا لے اور پھر اس کے اندر عالم کا فکر پیدا نہ ہو, یہ اس کام سے مناسبت کے نہ ہونے کی علامت ہے. اب اس کام سے مناسبت ہوتی ہے نا, تو سب سے پہلے ہمارا عمل, ہماری خواہش اور ضرورت سے بچ کر امت کی ہدایت کے لیے, ملکوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, ارادے فرماؤ, نیت فرماؤ, ان شاء اللہ جس سے عزم کرو, جس طرح عرض کیا گیا ہے اس کے مطابق کام کریں گے. ہمت کر کے فرماؤ, نقل بیرون کے لیے سب سے پہلے ارادے کرو.
جی
فرمائیے. بن کر آئے ہوں, سات سات مہینے کی جماعتیں, چار چار مہینے کی جماعتیں, سب سے پہلے بیرون کے ارادے فرمائیں,
ممالک کے لیے فرمائیں. ایک سال بعد ملکوں کے لیے پوری جماعت ہے ماشاء اللہ. شکار پور سے چندر علیہ آپ سے جی فرمائیے. باقی حضرات بیٹھے رہیں گے. گزارش یہ ہے صرف نام لکھانے والے جو نام لکھا رہے وہ کھڑے ہوں گے, باقی ساتھی بیٹھے رہیں گے.
مجمع بیٹھا اللہ جزائے
خیر, باقی ساتھی بیٹھ گئے جی. اللہ
تشریف رکھیں, تشریف رکھیں,
سب ساتھی بیٹھ گئے جی, سب ساتھی بیٹھ گئے, تشریف رکھیں. جو بیٹھیں گے ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا جو نام لکھا رہے ہیں ملکوں کے لیے. باقی حضرات تشریف رکھیں جی, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, صرف نام لکھا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے تشریف رکھیں, بیٹھ جائیے. نام لکھانے والے صرف کرو گے جی. کیا نام ہے؟
قرآن.com.